السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. بعض وقت ایک خیال آتا ہے، ایسے کوئی گمان سا ہوتا ہے کہ زندگی میں آنا تو ویسے ہی مختصر ہے اور بے نام ہو جانا ہمیشہ کے لیے، بے نشان ہو جانا، یہ تو پہلے دن سے ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے، تو پھر محنت کس چیز کی؟ کبھی صحت بنانے کی، کبھی جان بنانے کی، کبھی مال بنانے کی، ایک محنت ہے، محنت کیوں کی جائے پھر؟ اب یقین جانیے، بعض اوقات میں ہر چیز ایسی جی چاہتا ہے کہ ہر چیز چھوڑ کے انسان دنیا کی ساری چیزوں سے بے خود ہو کے بس ختم ہو جائے، پھر خیال آتا ہے کہ ہمیں تو ذمہ داری دی ہے، ہماری تو ڈیوٹی ہے، پھر خیال آتا ہے کہ جب مٹ جانے کا جہان ہی ہے، ختم ہو جانے کا نشان بھی ہے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ پھر دل کو تسلیاں اور تشفیاں کہ نہیں، ہمارے ذمے تو ایک خدمت اور محنت ہے جو ہم نے پوری کرنی ہے، ہمارے ذمے یہی کچھ، اس خدمت کو، اس محنت کو، اس کوشش کو ہم کرتے رہیں گے، نتیجہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں، پھر ایک حوصلہ سا ہو جاتا ہے، پھر ایک اندر ایک کیفیت ہو جاتی ہے، ایک ہمت، ایک محنت، ایک توجہ بن جاتی ہے کہ نہیں انشاءاللہ کچھ ہوگا۔ کچھ اسی طرح زندگی کا یہ باقی نہ رہنا اگر تصور میں رہے، زندگی کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا اگر تصور میں رہے، تو میرے خیال میں کچھ آخرت کا احساس رہتا ہے۔ اگر یہ چیز تصور سے ہی ختم ہو جائے، ہمارے خیالوں سے ہی ختم ہو جائے، تو پھر ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں دھنس گئے ہیں اور دنیا میں پھنس گئے ہیں اور دنیا کی دلدل نے ہمیں نگل لیا ہے۔ یہ امید ہے اور ایک خوف ہے، مومن امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے، المومن بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے۔ امید یہی ہے؟ نہیں، انسانیت میرے ذمے ہے، عالم میرے ذمے ہے، ساری انسانیت کا میسج میرے ذمے ہے، ساری انسانیت کا پیغام میرے ذمے ہے، یہ ایک امید ہے، ایک خوف ہے، اور وہ خوف یہ ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہی تو ہو جانا ہے، اور مزید کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، تنسو کا کبڑی پیٹ ہوئی، گھوڑے پہ زین دھرو بابا، موت نکارا بات چکا، چلنے کی فکر کرو بابا، ختم ہی ہو گیا سارا کچھ۔ یہ جو ہر ہفتے ہم جمع ہوتے ہیں نا، اصل میں ایک دوسرے کو امید دلاتے ہیں، ہر ہفتے کسی کو حوادث نے مایوس کیا، کسی کو قید نے، کسی کو قرضے نے، کسی کو بیماری نے مایوس کیا، کسی کو رشتوں کی رزق کی بندش، کسی کو صحت، کسی کو الجھنے، کسی کو دشمن نے، کسی کو جنات نے، کسی کو جادو نے مایوس کیا، کسی کو حاسدین نے، اور کسی کو ناگہانی، کوئی مجبوریاں، کوئی سختیاں، کوئی ناکامیاں، کچھ پریشانیاں، ان چیزوں نے مایوس کیا، بھئی یہ پنکھا کیوں چلا دیا، کوئی ذمہ دار ہے حال کا؟ کوئی ذمہ دار نہیں، حال کا کوئی نہیں ہے، جو بٹن جو چلا دے چلا دے، کوئی حال کا ذمہ دار نہیں ہوتا، ہوتا ہے؟ یہ جو مایوس لوگ ہیں پوری دنیا انتظار کرتے ہیں، پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں، اور پورا ہفتہ انتظار کر کے کہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے کوئی آس ملے گی، مصیبتوں سے دور، پریشانیوں سے دور، الجھنوں سے دور، مسائل سے دور ہونے کی آس ملے گی. ملتی ہے کیا؟ کبھی محسوس کرتے ہیں؟ ملتی یا نہیں ملتی؟ میں خود مایوس ہو جاتا ہوں. میں آپ کے سامنے اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنکا اٹھا کے فرماتے تھے، کاش میں تنکا ہوتا، اے کاش میں کوئی ایسی چیز ہوتا جو مٹ جاتا، اے کاش قیامت کے دن میں کیسے جواب دوں گا، قیامت کے دن میں اللہ کو کیا بتاؤں گا، کیا سناؤں گا. خود مایوس ہو جاتا ہوں. اس لیے نہیں، اس لیے زندگی مختصر ہے. ویسے اس دن میں ایک اپنے قریبی ساتھی سے کہہ رہا تھا، میرے پاس، میرے اندر موت کا استحضار بڑھ گیا ہے بہت زیادہ، موت کا انتظار بہت بڑھ گیا ہے. ہماری زندگی ہے تو یہی. پھر لاب کو تسلیاں دیتا ہوں تو خود بھی کوئی تسلیوں میں ہو جاتا کہ زندگی جو ہے نہیں، انشاءاللہ اگر ہم یہ اعمال کریں گے، یہ تسبیحات کریں گے، یہ ذکر کریں گے، یہ عبادات کریں گے، کچھ یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں خیر ہی خیر ہوگی. آپ مہربانی کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، کچھ میری بھی تسلی کا سامان ہو جاتا ہے آپ کی برکت سے، تسلی کا سامان ہو جاتا ہے. انہیں سارا دن یہی دیکھتا ہوں، غنی تھا، مالدار تھا، اس کا ککھ نہ رہا، کچھ نہ رہا، میرے پاس لوٹا پوٹا بیٹھا ہو. ایک وقت تھا کہ اس کے پاس دولت، دنیا، چیزیں، مال، عروج تھا. آج وہی شخص ہے جو میرے پاس خالی بیٹھا ہے، بالکل خالی. اس چیز سے ایک احساس ہوتا ہے اسی کا ہے، اسی کا ہے، اور پل میں لے لے. کوئی ہمیں نہ پوچھ سکتا ہے، نہ ہم اس کا کوئی محاسبہ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس کا ہے جو لے لے پل میں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری عمر عبادات کرتے کرتے گیا اور اس نے 1% بھی کسی کا حق نہیں کھایا، کوئی خطا محسوس نہیں ہو رہی، لیکن اولاد اتنی بڑی مجرم بن گئی ہے. کہتے ہیں مولا تو بے نیاز ہے، وہ تیرے رازوں کا تجھے ہی پتا ہے. اتنی بڑی مجرم. سندھ کے ایک صاحب ہیں، بہت بڑے اللہ والے، چند سال پہلے مجھے مکہ مکرمہ میں بابا عبدالعزیز کے سامنے ملے، میں خود جا کے ملا، پہچان لیا. بہت بڑے رئیس ہیں، بہت بڑے رئیس ہیں سندھ کے. وہ دنیا کے بھی مالدار ہیں، وہ آخرت کے بھی مالدار ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں آخرت کے. ان کے دو بیٹے ہیں اور دونوں ڈاکوؤں کے سردار ہیں، نظام ہے اس کا، وہ جانے اس کا نظام جانے، اس کا نظام ہے. وہ پل میں اپنے نظام کو بدل دے، وہ پل میں اپنی ترتیب کو بدل دے. یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں، پھر ایک امید کی کرن ہے تسبیحانہ، جو آپ سے باتیں کر کے بیٹھتا ہوں تو خود بھی کچھ ہوش آتی ہے، خود بھی کچھ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، دنیا میں کچھ اور بھی ہے، نظام عالم کچھ اور بھی ہے، کچھ احساس سا ہو جاتا. انسان ہمیشہ
خوف کے درمیان اور امید کے درمیان رہتا ہے اگر جو خوش قسمت انسان ہے. اتنا ہی خوف ہو گیا کہ سارا ہی خوف آ گیا اور اتنی امید آ گئی کہ اللہ اس کے حبیب کو ہی بھول گیا. کل کی بات ہے, کل کی بات. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک کچھ لوگ ملاقات کے لیے آ رہے تھے. ایک صاحب آئے کہ ہماری شادی کو 45 سال ہو گئے, بڑھو ہمارے کچھ مسائل ہیں. بیوی کہنے لگے جی زندگی بھر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, میں نے زندگی بھر پریشانی میں گزاری. وہ فوراً بولے جی میں کام کرنا چاہتا ہوں, پر دنیا دھوکے باز ہے, ہر بندہ دھوکے باز ہے, ہر بندہ چکر بازی کرتا ہے, پر اسی سے ڈرتا ہوں, 45 سال وہ اسی سے ڈرتے رہے. چونکہ ہر بندہ دھوکے باز ہے اس لیے میں کوئی کام نہیں کرتا. 45 سال ہماری شادی کو ہو گئے. اور وہ صاحب کہنے لگے چونکہ ہر دنیا دھوکے باز ہے, ہر بندہ چکر بازی کرتا ہے, اس لیے میں کوئی کام نہیں کرتا. وہ اتنا مایوس ہو گئے تھے, وہ اتنا خوف میں تھے, اتنا خوف میں. ہمیں خوف کے ساتھ امید بھی رکھنی ہے, اور امید اللہ کے وعدوں کی, اس کی رحمت کی, اس کی عطا, اس کے کرم کی, اس کے فضل کی, اس کی شفقت کی, اس کی مہربانی کی ہم نے امید بھی رکھنی ہے. اتنا مایوس ہو گیا کہ 45 سال سے میں کوئی کام نہیں کیا کیونکہ ہر دنیا دھوکے باز ہے, دنیا کا ہر بندہ فراڈی ہے, دھوکے باز ہے اور چکر بازی. وہ کہتے ہیں میں چونکہ اس لیے نماز نہیں پڑھتا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں سمجھتا ہوں میرا رزق مشکوک ہے, جس دن میرا رزق ٹھیک ہوگا میں ول نماز شروع کروں گا. پھر مجھے ایک صاحب کہنے لگے, میں نے اس کا رزق کے حال پوچھا تو میں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ, کوئی سود کا کام کرتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں. میں کہا جوا کھیلتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں. میں کیا کرتے ہیں؟ یہ کاروبار کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مشکوک ہو جاتا ہوگا, اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے سامنے جانے سے, ایسا مایوس ہو گیا. لہذا میں پہلے اپنے ریس کو پاک کر لوں اور پھر جو ہے. ایک صاحب کہنے لگے جی میری داڑھی نہیں ہے, پہلے میں داڑھی رکھوں گا پھر تسبیح پکڑوں گا, لہذا میں پھر داڑھی کا انتظار کر رہا ہوں, دعا کریں مجھے توفیق مل جائے میں داڑھی رکھ لوں, پھر میں اللہ اللہ کروں گا, اللہ کے سامنے کیسے جاؤں. ایک صاحب کہنے لگے چونکہ میری داڑھی نہیں ہے, حج پہ نہیں جاتا, میں عمرے پہ نہیں جاتا, سنا ہے حضور کے روزے میں داڑھی والا اگر داڑھی کے بغیر جائے تو حضور ناپسند فرماتے ہیں. وہ ایسی زندگی کے مایوس میں چلا گیا. میرے پاس تو آتے ہی مایوس لوگ ہیں, تھکے ہارے بیچارے مایوس. ہم نے ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان رہنا ہے. المؤمن بین الخوف والرجاء, میرے فرمان ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان رہنا ہے. اتنی امید بڑھا دی, اتنی امید بڑھا دی کہ ہر کچھ سب کچھ کرتے چلے گئے, ہر نافرمانی کا سامان کرتے چلے گئے, اور ایسا خوف آ گیا کہ عبادات سے بھی گئے, دنیا سے بھی گئے, کاروبار سے بھی گئے, رزق سے بھی گئے, اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں ہر چیز میں خوف غالب آ گیا. اپنے آپ کو سنبھال سنبھال کے چلنا ہے, اپنے آپ کو جتا جتا بتا بتا کے چلنا ہے کہ دیکھ خود اپنے سے باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں. بازو کا لوگوں سے باتیں تو کرتے ہیں, ہم اپنے سے باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں بازو کہ اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ دیکھ زندگی میں کچھ اور بھی ہے. ہم نے شاید اگر اپنے لیے نہیں جی رہے, اگر اپنے لیے نہیں جی رہے تو اللہ سے اللہ کے لیے جینا ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے جینا ہے. ہم نے تو دوسروں کے لیے بھی جینا. کل مجھے ایک اور مایوسی ہوئی, میں آج آپ کو اپنی مایوسیوں کا تذکرہ کر. ہمارے ایک محسن ہیں, میں شروع سے انہی کے گھر جا کے رہتا ہوں, نیک شریف ایمان والے لوگ. ان کے گھر میں کپڑے دھونے والی کپڑے دھو رہی تھی, واشنگ مشین لگی ہوئی تھی, دو جوان بیٹا اور بیٹی صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے باہر ٹیرس میں، اوپر کھلا تھا، اس میں کپڑے دھو رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ ان کی بیٹی ہے، یہ ان کے بیٹا ہے. بوڑھی ماں مزدوری کرنے کے لیے کپڑے دھو رہی ہیں. کہنے لگے ہر ہفتے آتی ہیں، یہ ہمارے کپڑے دھو جاتی ہیں. بیٹا اور بیٹی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پہ. ایسی طبیعت خراب ہوئی، ایسی طبیعت خراب. ان کو احساس نہیں ہے کہ اب ماں کو بیٹھ کے، ٹھیک ہے اگر مزدوری کرنی ہے تو کوئی حرج نہیں، گھروں کا کام کوئی حرج نہیں، رزق کی حلال تو بہت بڑا نظام ہے اللہ کی مدد پانے کا، ایک ساتھ مل جاتے. اماں کام کرنا ہے نا، اسی مزدوری کو کر کے تو ہمیں پالے گی، اماں ہم ساتھ ہو جاتے ہیں، کون سا عیب ہے؟ مجھے ایسا احساس ہوا، میرے اندر خیال ہے کیا کریں. میں نے فوراً اس جوان کو بلایا، میں کہ ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھو. ڈرائی فروٹ پڑے تھے میں نے ان کو دیا. پھر میں نے اس کو ابکری کے اس کے موبائل پہ ابکری کا نظام چلوا کے دیا. میں کہ یہ پوسٹیں دیکھ، پھر تو انشاءاللہ ترقی کرے گا، بڑا آدمی بن جائے گا. اسے وعدے دلائے، امیدیں دلائیں کہ شاید اس میں کوئی چیز اس کے دل کو جا کے لگے اور یہ ماں کے لیے راحت کا سامان بنے، ماں کے لیے راحت کا سامان بنے. تو عالم مایوسی میں جا رہا. میں مری میں گیا روحانی منزل میں، وہاں ایک سول جج صاحب ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا. اسے کہنے لگے میں آج پریشان بیٹھا ہوں، آج میں نے ایک طلاق کرائی ہے، تسبیح خانے سے نسبت ہے، تعلق ہے. میں نے بہت کوشش کی اس طلاق کو بچانے کی، آخری کوشش کی، پر وہ نہیں مانے اور کہا کہ اگر میرے پاس 20 کیس آتے ہیں اس میں 17 گھریلو جھگڑے اور طلاقوں کے ہوتے ہیں، میں نے آخری کوشش کر دیتا ہوں گھر بچانے کی، کوئی ماننے کو تیاری نہیں ہے. کوئی ماننے کو تیار نہیں. اور کہا کہ خاص طور پہ خواتین جو ہیں جب عدالت میں آ جاتی ہیں پھر وہ صرف 3 لفظوں کے علاوہ کچھ نہیں سننے کو تیار، کہ وہ طلاق چاہیے. کوئی خاتون سننے ماننے کو تیار نہیں. اس وقت معاشرہ مایوسیوں میں چل رہا ہے، مایوسیوں میں چل رہا. جس معاشرے میں مایوسی ہوتی ہے، اس معاشرے میں مایوسی ہوتی ہے، اس معاشرے میں نسلوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. پھر اپنی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے پھر مختلف ہم نے اپنے ارد گرد نشے لگائے ہوئے ہیں، نشے لگائے ہوئے ہیں. کوئی موبائل کے نشے میں گم ہے، کوئی باہر کے کھانوں کے نشے میں گم ہے. جن صاحب کے ہمارا قیام تھا، ان کی والدہ بہت نیک اللہ والی تھی، ان کی زندگی میں جاتا تھا. ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میری والدہ فرماتی تھی، جب 1947 میں ہم دلی سے یہاں آئے تھے، ہمیں پنڈی میں انہوں نے کلیم میں جگہ دی تھی، تو جو بندہ ہوٹل سے کھانا کھاتا تھا وہ ہوٹل سے باہر نکل کے دائیں بائیں دیکھتا تھا، کوئی میرا محلے دار مجھے دیکھ تو نہیں رہا کہ یہ ہوٹل میں کھانا کھانے آیا ہے. آج فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ کھانا کھا کے آئے ہیں. ہم نے ارد گرد نشے لگائے ہوئے ہیں بنیادی طور پر، کوئی موبائل کے نشے میں، کوئی کھانوں کے نشے میں. خواتین نے اپنے ارد دو نشے لگائے ہوئے ہیں، ایک کھانوں کے نشے، ایک شاپنگ کے نشے. اور بہت شوق سے آ کے شاپنگ بتاتی ہیں کہ ہم نے فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کیا. کھانے کے نشے، موبائل کے نشے، گولیوں کے نشے. ہم سمجھتے ہیں شاید نشہ کرنے والا وہ ہے جو انجیکشن لگاتا ہے یا ہیروئن یا کوئی اور نشے کی آج کل جو لیٹسٹ گولیاں یا چیز آئی ہوئی ہیں، شیشے وغیرہ، یہ بھی نشے ہیں، یہ مہذب نشے ہیں، یہ تہذیب یافتہ نشے ہیں، جو ہم نے اپنے ارد گرد مایوسیوں کو دور کرنے کے لیے لگائے ہوں. کھانے پہ کھائے جا کھائے جا, کھا رہا ہے کھا رہا ہے. اور ایک صاحب ملنے آئے تو میں نے انہیں دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے, اپنے کھانے کا کوئی توازن نہیں رکھا, آپ کا وزن بڑھ گیا, پیٹ کیا حال ہو گیا. اور اوپر سے انہوں نے پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا, کوٹ پہنا ہوا تھا, وہ شلوار قمیض تو بہت سارے عیب چھپا دیتے ہیں, وہ تو سارے عیب کو واضح کر دیتے. مجھے بد کہنے لگے کہ مجھے تو آج تک احساس ہی نہ ہوا میں کیا کر رہا ہوں. میں نے کہا وزن مشین رکھی ہے آپ نے؟ نہیں. میں نے کہا میں نے رکھی ہوئی, اس دن میں نے اپنا وزن کیا, انہوں نے کہا اتنے کلو وزن آپ کا بڑھ گیا. مجھے ایک دم جھٹکا لگا کہ اوہ یہ کیا ہو گیا, میں نے وزن مشین رکھی ہوئی. دسترخوان میں اگر کبھی کنٹرول نہیں بھی ہو سکا تو پھر ایک دم چھوڑ دے, ایک ٹائم ایسا ہے بالکل چھوڑ دے, فاقہ کر, دو ٹائم فاقہ کر. میں نے 17-17 گھنٹے کے بعد کھانا کھایا, ایسا اچھی بات ہے کچھ نہیں ہوتا, یہ صرف خوف سوار ہے. یہ ہم نے اپنی زندگی کی ترتیب بنا رکھی ہے, اب صبح کا ناشتہ کرنا ہے, اب دوپہر کھانا ہے, شام کھانا ہے, اب رات کو یوں کرنا ہے, اس وقت یوں کرنا ہے, یہ لنچ ہے, یہ ڈنر ہے, یہ بریک فاسٹ ہے, یہ گڈ مارننگ ہے, یہ آفٹر نون مارننگ ہے, یہ نون مارننگ ہے, یہ اور یہ نائٹ مارننگ ہے. یہ ہم نے ترتیب زندگی کی بنائی ہے. ساری قوم کھانے پہ لگی ہوئی ہے, ہمارے بادشاہ بیچارے کھانے پورے ملک دنیا سے منگوا منگوا, ٹماٹر اتنے کلو ہو گیا, فلاں اتنے, پوری دنیا سے. پھر کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی, ہمارا وقت کا بادشاہ تھک گیا کھانے دے 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 کے. امت لگی ہوئی ہے اس کام. میں نے انہیں احساس دلایا کیا کر رہے ہیں آپ کا پیٹ کہاں گیا, آپ کا ویٹ کہاں گیا, کہاں جا رہا ہے. کہنے لگے آج تک کسی نے احساس دلائی. اور ایک بات یاد رکھیے گا, مایوس آدمی زیادہ کھاتا ہے, مایوس آدمی سموکنگ زیادہ کرتا ہے, تجربہ کر لیں, سگریٹ پیتا ہے, نشہ کرتا ہے, اپنے غم کو فراموش اور بھلانے کے لیے کسی ایسی چیز پہ لگ جاتا ہے جو چیز اس کی صحت کے لیے نقصان دہ, وہ کھانے کی شکل میں یا نشے کی شکل میں. میں بڑی پرانی بات ہے, صاحب ہیں, ان کے ہاں گیا تو کہنے لگے ان کی بیوی سارا دن ان کا انتظار کرتی ہے, اپنی جاب سے آتے ہیں تو گھر آتے ہیں بس ڈریس بدل کے پھر دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں, پھر رات کو لیٹ نائٹ آتے ہیں, سو جاتے ہیں صبح, پھر وہ اپنی اس انزائٹی کو, اس مشکل پریشانی ذہنی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے خاتون نے اپنے آپ کو مشغلہ لگا لیا اور دن رات شاپنگ کرتی ہے, دن رات شاپنگ کرتی ہے. ہم بنیادی طور پہ مایوسوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, قوموں کی قومیں, علاقوں کے علاقے, تہذیبوں کی تہذیبیں مایوسی کی طرف جا رہی ہیں. جو 18 گھنٹے سو کے 12 گھنٹے سو کے بھی فریش نہ اٹھے وہ مایوس قوم کا ایک فرد ہے. لکھ لیں میری بات. اس کو ایک ایسی انگڑائی نہ آئے جو اس کے جسم کی تار تار میں سے نیند کو نکال دے, سمجھ لیں کہ وہ قوم مایوسی کی طرف تیزی سے چلی گئی ہے. جو معاشرہ رات کو 2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد سونے کا فکر شروع کرے وہ شخص مایوسی کی طرف چلا گیا ہے, اور وہ مایوسی کا اظہار نہیں کر رہا, اور مایوسی خود بتا رہی ہے کہ اس وجہ سے یہ ہو رہا, مایوسی بول رہی ہے, یہ اس کے علامات ہیں مایوسی کی. جس معاشرے میں لفظ ٹینشن عام محاورہ بن جائے, ایک تو جو نا یہ اس بندے نے مجھے ٹینشن دی ہوئی ہے, ایسی ہر لفظ کے ساتھ ٹینشن جوڑ دیتے ہیں. جس معاشرے میں لفظ ٹینشن ہمارا عمومی لفظ بن جائے تو سمجھ لیں کہ پہلے وہ چیز لفظ میں آتی ہے, پہلے بولوں میں آتی ہے پھر وجود میں آتی ہے، پہلے بولوں میں آتی ہے اور پھر وجود میں آتی ہے۔ میری ساری کوشش یہ ہوتی ہے، میں سارا دن اسی کو سوچتا رہتا ہوں، اسی کو سوچتا رہتا ہوں کہ انسانیت بہت زیادہ اس وقت مایوسی کی طرف چلی گئی ہے اور جا رہی ہے۔ ایکسیڈنٹ کی کثرت، حادثات کی کثرت، طلاقوں کی کثرت، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عدالتوں میں بادشاہ جو ہے جج اور بنائے جا رہا، ہمارا بادشاہ جو بھی آتا ہے، پھر عدالتیں تھوڑی ہو رہی ہیں، پھر اور جج بن رہے ہیں، پھر عدالتیں تھوڑی ہوں گی۔ ہر جج میں آج تک مجھے جتنے جج ملے ہیں چھوٹے سے بڑے پریشان ہیں کہ اتنی فائلیں ہیں کہ ہم گھر اپنی نیند، سکون، چین، زندگی کو وقت دیں یا مقدمات کی فائلیں پڑھیں۔ یہ تسبیح خانہ اصل میں ایک کوشش ہے، ایک محنت ہے کہ کسی طرح ہم ان مایوسوں سے نکلیں، اور مایوسوں کی آخری امید صرف چوکٹ مصطفیٰ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین جنہوں نے لوگوں کے مایوسی سے نکالنے کے لیے بڑی کتابیں لکھی، ڈیل کارنگی خودکشی سے مرا، کتنے اداکار آپ کے ملک میں تھے اور پوری دنیا میں جو مزاحیہ تھے، مزاحیہ اداکار تھے، خودکشی سے مر گئے یا مایوسی کی موت مر گئے یا سسک کے مر گئے، لوگوں کو ہنسانے والے خود روتے روتے زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ لوگوں کو ہنساتے تھے، لوگوں کی مایوسیوں کو ختم کرتے تھے، لیکن اپنے اندر مایوسیاں اور دکھ اور پریشانیاں بھرے بھرے پھر رہے تھے۔ آپ، میں کالج سے واپس آ رہا تھا تو گاڑی میں بیٹھا ایک بہت بڑی مونچھوں والا بندہ، بڑی پگڑی اور ایسے انداز سے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے لوگ گریز کر رہے تھے۔ میں جا کے بیٹھ گیا، اس نے مجھے ایسے ترچھی نظروں سے دیکھا اور وہ نظریں بھی ایسی تھی کہ بندے کو کھا جاتے۔ میں مطمئن بیٹھا رہا۔ اب گاڑی جب چل پڑی تو اب میری چھیڑ چھاڑ کا وقت شروع ہوا۔ میں نے کہا پہلے اس سے دوستی کرنی چاہیے، پہلے دل لو۔ میں نے ایک بٹن پہ ہاتھ رکھا، ایک دم اس نے مجھے دیکھا۔ میں نے ڈائریکٹ اس کی مچھوں کی تعریف کی، کہ کمال ہے، ذوق ہے آپ جوان دی ہوندی موچھے، جوان تو موچھ نہ لگتا۔ کہنے لگا پہلا بندہ ہے تو میری تعریف کی تھی موچھے۔ میں نے کہا پھر ایک جو کاٹن پہنا ہوا آپ نے، یہ فلاں کوالٹی کا ہے۔ اس نے ایک کپڑے دیکھا، کہندے تائیں بھی کتنی پاتے، میں کہ لب بیندے۔ اس نے کہا بیچارہ کہیں روٹیاں مانگنے والا، علامہ ربی ہاتھ تے مونگر تے کاچے چھبی، علامہ ربی ہاتھ تے مونگر تے کاچے چھبی تے آج میں۔ وہ روز روٹیاں مانگنے والا آتا تھا تو وہ روٹی لے کے نا کہتا تھا اجمعین، ایسے ہاتھ اٹھا تھا کہتا اجمعین۔ تو اس نے کہا تو دعا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا چھوڑ، بہت بڑی دعا ہے۔ اس نے کہا بتا کیا مانگتا؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں اللہم ربی ہاتھ چ مونگر، مونگر کہتے ہیں کٹورے کو، ہاتھ چ مونگر کچھ ہے چھبی اجمعین، میں یہ دعا مانگتا ہوں۔ پھر میں نے اسے ایک چھوٹے سے وظیفے کے فائدے بتائے، چھوٹا سا وظیفہ۔ میں نے کہا یہ پڑھیں تو آئے آپ کو موتی دیتا ہوں ایک، میں یہ پڑھیں یہ ہوگا اس کے یہ فائدے۔ کہنے لگا ہوں میرے دکھ دی گال تو سن، جو اس نے اندر کا دکھ بیان کیا، اندر کا دکھ بیان کیا۔ اللہ. ایک دفعہ پھر میں کالج سے واپس آ رہا تھا تو ایک دیکھا کہ ایک معزز آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا, پھر ان سے دوستی لگائی تو کہنے لگے, اچھا خاصا افسر تھا جو مجھے وہ ریٹائر ہونے کے بعد ملا تھا, میں نے کسی بزنس میں لگا دیا, کسی نے کہا الیکشن لڑ, اب الیکشن لڑا اس پہ لاکھوں لگا دیا, اب ہار گیا ہوں, میرے گھر کے سامنے آ کے ڈھول بجاتے ہیں, اب کسی دوست کے ہاں نکلا جا رہا ہوں, میرے گھر کے آگے سامنے آ کے ڈھول بجاتے ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے, پیسے بھی ہار گیا, الیکشن بھی ہار گیا, سب کچھ ہار. یہ مایوسیوں کی ایک زندگی ہے. میں بیٹھا ہوا تھا تو غالباً اردو ڈائجسٹ تھا, اس میں ایک آرٹیکل تھا پھول بیگم, میں نے اماں کو دکھایا. تصویر یہ تھی کہ ایک ٹرین کی برتھ تھی, ایک مائی تھی بڑی موٹی سی, ایسے بڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے خوب, اور باقی مائیاں ساری یوں خوف سے ایسی چھینپی ہوئی ہیں, اور ترے ہوئے لوگ ہیں, اور مائی ایسی اشکری ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. میں نے اماں کو دکھایا رحمت اللہ علیہ, میں نے کہا اماں یہ دیکھیں. اماں کو میں نے پڑھ کے واقعہ سنایا, اس میں لکھا تھا کہ وہ خاتون محکمہ پولیس میں تھی اور ٹرین میں سفر کر رہی تھی, ہر آنے جانے والا پولیس والا اس سے حال احوال پوچھتا, اس کی خیر خبر پوچھتا, کسی اسٹیشن پہ ٹرین رکتی تو جاتی, بندوں کو دھکا کسی کو ادھر دیتی, کسی کو ادھر دیتی, دھکا دے کے جاتی, اور جا کے ہر پولیس والے جو اسی اسٹیشن پہ ہوتا اسے بلاتی اور تعدیب کرتی, ڈانٹ ڈپٹ کرتی اور اس کی عزت کرتے, پھر بیٹھ جاتی. وہ کوئی بہت بڑی بلا ہے. آگے لکھا ہوا تھا کہ اسی دوران میں ایک خاتون تھی جس نے کہا کہ اس سے دوستی کرنی چاہیے, اس نے اسے قریب کیا, اور قریب کرتے کرتے تھوڑی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر رہی ہے. پھول بیگم, پھول بیگم, اس کا عنوان تھا پھول بیگم, آرٹیکل تھا اسے, اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر رہی ہے. لوگ کہنے لگے یہ اور مائی یہ بھی روتی ہے. پتا چلا کہ وہ اندر بہت بڑے غم لیے اور دکھ لیے, اپنی زندگی کی مشکلات اور مسائل سے ہاری ہوئی کہیں جا رہی ہے, بس یہ زمانے کو اپنا دکھا رہی ہے, اپنا باہر اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے. انٹرویو کرنے والے سے, انٹرویو کرنے والے نے لتا سے پوچھا کہ آپ تو دنیا کی غزلوں کی شہنشاہ ہیں, بہت مال, بہت دولت, بہت شہرت, آپ کو زندگی کا تو کوئی غم نہیں ہوگا. تو لتا نے کہا کہ میں زندگی کے آخری غم میں جی رہی ہوں, اب گانے کو دل نہیں کرتا, وہ غم یہ ہے کہ مجھے ہر طرف مایوسیاں نظر آتی ہیں, میرے پاس مال چیزیں سب کچھ, شہرت سب کچھ ہے, لیکن ہر طرف مجھے مایوسیاں ہیں اور میرا جینے کو دل نہیں کرتا. یہ ایک کمپنی ہے, وہ ایک ٹرک ہوتے ہیں پرانے فورڈ کے یا کس کے, بیٹ فورڈ کے, اپنی فیکٹری میں گیا تو ایک مزدور کو دیکھا تو وہ تین چار روٹیاں کھا رہا بریک ٹائم میں, وقفے کے وقت میں کھڑا ہو گیا, اسے پتا نہیں فیکٹری کے ہزاروں مزدور, اسے کیا پتا کون ہے یہ مالک ہے کون ہے, ایسی چکر لگانے گیا تو مزدور سے پوچھا تو یہ ساری روٹیاں کھا جائے گا؟ انہوں نے کہا بابا اتنی اور ہے تو دے میں کھا جاؤں گا. تو ٹھنڈی سانس بھر کے کہنے لگا کتنے سال ہو گئے میں صرف کیمے کا پانی پیتا ہوں, میں کھا نہیں سکتا, میرا بھی چاہتا ہے اے کاش میں بھی ایسے مزدور ہوتا, میں بھی ایسے مزدور ہوتا. ہم تو بحثیت قوم, بحثیت امت, نظام سارا ہمیں مایوسیوں کی طرف لے جا رہا ہے, ہم سب پھول بیگم بنے ہوئے ہیں, سب پھول بیگم پھولے ہوئے ہیں, اور ہمارا روب داب ہے، ہٹو بچو ہے، لوگ خوف زدہ ہیں، اندر کی کھڑکی کھولیں تو اندر سوائے بوسیدگی کے، سیوی کے، دیمک کے اور مایوسی کے کچھ بھی نہیں۔ پھر اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے اپنے طور پہ طریقے اختیار کرتے ہیں، کبھی دولت کے نام پہ، کبھی کھانوں کے نام پہ، کبھی فنکشن کے نام پہ، پھر روز آؤٹنگ کے نام پہ، آر جائیں ہوٹل پہ فلاں پہ کھانا کھا کے آتے ہیں، گھریلو جھگڑے تو ختم پھر بھی نہیں ہوتے ہیں، گھر کا سکون، زندگی کا سکون، اندر کا چین تو پھر بھی نہیں ملتا۔ وہ کہاں گیا سکون، وہ کہاں گیا چین، وہ مایوسی کیوں آ گئی، کیوں مایوسی آ گئی؟ ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ نے چین اور سکون ہمیں دیا ہے، اگر بادشاہوں کو پتا چل جائے تو تلواریں لے کر اس چین اور سکون کو لوٹنے کے لیے ہم پہ ٹوٹ پڑے۔ جو اللہ نے چین اور سکون ہمیں دیا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر رکشوں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے موج فقیر دی، موج فقیر دی، اور سچ ہے جو اللہ کا فقیر بن جاتا ہے، انتم الفقراء، اے میرے بندو تم سارے تم تو سارے فقیر ہو، میں غنی ہوں۔ جو اللہ کے در کا فقیر بن جاتا ہے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے، وہی دو جہاں کا امیر ہوتا ہے۔ یہ تسبیح خانے کے اعمال، تسبیح خانے کے تسبیحات، تسبیح خانے کے اذکار، تسبیح خانے کا درس، تسبیح خانے کی یہ ٹوٹی پھوٹی بے ربط باتیں ہمیں مایوسیوں سے نکال رہی ہیں، نکال چکی ہیں، نکالنے کا سامان دے رہی ہیں کہ زندگی کی جو آخری مایوسیوں میں ہم چلے جا رہے ہیں اور چلے گئے ہیں، یہ اندر سے مایوسیاں چھٹ رہی ہیں، اندر سے مایوسیاں کٹ رہی ہیں، اندر سے مایوسیاں ختم ہو رہی ہیں اور زندگی انہیں مایوسیوں سے نکل کے آس کی طرف آ رہی ہے۔ ہر بندہ امید چاہتا ہے، آپ محسوس کریں ہر اشتہار امید ہے، امید ہے، یہ پیو گے یہ ہو جاؤ گے۔ ایک انگلش کا محاورہ ہے، ایک بیرسٹر تھے، انہوں نے مجھے بتایا تو وہ مجھے یاد ہو گیا، لیو لائک اے ہارمیٹ ورک لائک اے ہارس، درویشوں کی طرح زندگی گزارو، گھوڑے کی طرح کام کرو، لیو لائک اے ہارمیٹ۔ میں نے ایک جگہ دیکھا ایک اشتہار ہے، اس میں ایک بوتل بنی ہوئی ہے، ایک بندہ ہے اس نے شیر کا خول پہنا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے لپ لائک اے لائن، دیکھا تھا آپ نے اشتہار کے؟ اچھا، میں نے کہا یہ انہوں نے محاورہ وہاں سے لیا ہے، اصل تھا لیو لائک اے ہارمیٹ ورک لائک اے ہارس، درویشوں کی طرح زندگی گزارا اور گھوڑے کی طرف کام کرو۔ وہ امید دلائی ہوئی تھی کہ یہ ڈرنک پیو گے، یہ بوتل پیو گے تو تم بالکل خود شیر بن جاؤ گے، ہر اشتہار آپ کا جتنا بھی اس وقت پانچ پانچ مرلے، دس دس مرلے کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ سب اشتہار جتنے بھی ہیں وہ امید دلا رہے ہیں، یہ قریب لگاؤ گے تو یہ ہو جاؤ گے، یہ بال، یہ جو ہے یہ بالوں کے لیے کوئی لوشن ہے، یہ کرو گے تو یہ ہو جاؤ گے، ہر چیز امید دلا رہی ہے۔ کیوں؟ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے سائنسدان اور ماہرین ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس وقت عالم جو ہے وہ انسانیت مایوسی میں چلی گئی ہے۔ ایک اشتہار دیکھا، ایک کوئی ٹونک ہے، اس میں بچے ہیں فٹ بال کھیل رہے ہیں، فٹ بال جو اچھلی نا خود بھی زمین سے اوپر اٹھے ہوئے ہیں فٹ بال کو پکڑنے کے لیے، آگے لکھا ہوا ہے رکنا نہیں تھکنا نہیں، رکنا نہیں تھکنا نہیں۔ نو نہال کے ہمدرد گرائپ واٹر میں ایک بچہ ہے، اس نے پوری دنیا کو اپنی کمر میں اٹھایا ہوا ہے، دیکھا نہیں ہم؟ اب ذرا غور سے دیکھیے گا، نونیحال کا جو ہمدرد کا گرائنڈ واٹر ہے، جسے بچپن سے بچپن سنتے ہی آئے، ایک بچہ ہے، اس نے گلوبل ہے، گلوبل دنیا کا ہے، وہ گول گیند وہ اس نے اپنی کمر میں اٹھائی ہوئی ہے، بھائی اس کو یہ پلاؤ گے تو اس نے پوری دنیا کو اٹھانا ہے. امید، ایک امید ہے کہ اس بندے کو امید دلاؤ، اس قوم کو امید دلاؤ، اس عالم کو امید دلاؤ، انسانیت کو امید ہے. یہ کس لفظ امید ہے؟ دل ہے تو مانگے اور، امید ہے. ساری امیدوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں. اگر یہ ساری امیدیں ٹھیک تھیں تو پھر خودکشیاں اور طلاقیں نہ بڑھتی، عدالتیں، وکیل، جج نہ بڑھتے، غذاؤں کا بحران نہ آتا، مہنگائیاں نہ بڑھتی، جس کی ہر چیز ہم بادشاہوں پہ الزام دیتے ہیں. جب وقت کا بادشاہ ہے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ہم وقت کے بادشاہ کو الزام دیتے ہیں کہ یہ مہنگائی اسی کی وجہ سے ہے. اپنی ذات پہ الزام دینا، اپنی ذات پہ الزام دینا صرف انبیاء کا شیوا ہے، اور انبیاء ملزم نہیں ہوتے اور مجرم بھی نہیں ہوتے، ملزم بھی نہیں ہوتے، مجرم بھی نہیں ہوتے، لیکن نبی اپنی ذات کو الزام دیتے ہیں، مولا میری وجہ سے ہے، میری کوئی کمی تھی، میرا کوئی قصور تھا. اور انسانیت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یاد رکھنا، یہ اپنی ذات کو الزام دینا ہے، دوسروں کو نہیں دینا، چاہے وہ وقت کا بادشاہ یا کوئی ہے. نہ نبی ملزم ہوتا ہے، نہ نبی مجرم ہوتا ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے. یہ تسبیح خانے کے اعمال، یہ تسبیح خانے کی دعائیں، یہ تسبیح خانے کے ذکر، یہ تسبیح خانے کے اٹھنے والے قدم. کل میں ایک سوسائٹی میں تھا، پرسوں ہفتے کا دن تھا، اسلام آباد، تو کہنے لگے جی آپ ہمارے یہاں ظہر کی نماز پڑھ لیں. میں اپنے اوپر گھر ایک تھا، اس میں خاموش بیٹھا، دھوپ میں کتاب پڑھ رہا تھا، کہیں سے وہ کتاب ہاتھ لگ گئی، تو میں نے کہا پھر کتاب ہی پڑھوں، تو میں کتاب پڑھ رہا تھا. میں کہا ٹھیک ہے، میں ظہر کی نماز پڑھوں گا. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے صرف 10 منٹ ایک بات کی، ایک تھوڑا سا وظیفہ بتایا. بہت سارے نمازی اٹھ کے چلے گئے، تھوڑے سے بیٹھ گئے، اور میرا مجمع تھا پتہ کتنے لوگوں، 25-26 لوگوں کا مجمع تھا، اور 25-26 لوگوں میں درس دے رہا تھا. اچھا جو درس انہوں نے سنا، اس کے بعد میں نے کہا دعا کریں، دعا کر دی. مجھے میرے دوست تھے نا جو ساتھ تھے، کہنے لگے ایک بابا جی کہہ رہے تھے ایک وظیفہ بتا کے باقی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یہ سخی ہوتے ہیں ایسے. مجھے کہنے لگے سارے، کہنے لگے جی آپ تو آگ لگا کے جا رہے ہیں، ایسی باتیں تو آج تک ہم نے سنی ہی نہیں، اور سنائیں. میں کہا پھر سنائیں، آج آ کے میں نے اسلام آباد کے لیے درس کا ٹائم دے دیا، کتنے مارچ کو پتہ نہیں، 6 مارچ کو انشاءاللہ. وہ مایوسی سے نکالنے کی میں نے ایک بات کہی تھی. ایک مسجد میں درس ہوا، میں نے 3 بجے اعلان ڈالا، اچھے خاصے بندے آ گئے، کچھ تقریباً 1 گھنٹہ 32 منٹ، 1.5 گھنٹہ درس ہوا. اس 1.5 گھنٹے درس میں انہوں نے کہا جی آج تک ہماری مسجد میں بہت لوگ آتے ہیں، یہاں تقریریں ہوتی رہتی ہیں، کوئی آج تک مقامی بندہ خاص طور پہ بیٹھا ہو ممکن نہیں ہے، اتنی دیر بیٹھا ہو. عجیب ہے، اٹھے ہی نہیں. اس کا کوئی میرا کمال نہیں ہے، ان کو زندگی کے ان مایوسوں سے نکالنے کے لیے میں چراغ دکھا رہا تھا. دیکھو یہ چراغ ہے، اس کو ایسے جلاؤ گے تو یہ روشنی آئے گی، اس کو اس سم جلاؤ گے تو اس طرح روشنی آئے گی. آپ کے اچھا روزی کا اندھیرا ہے، گھر میں بچوں کا اندھیرا ہے، آپ کے دل میں اندھیرا ہے، روح کا، من کا، آپ کے کاروبار میں اندھیرا ہے، اچھا یہ چراغ جلا لیں، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس یوں دبائیں لائٹر کی طرح روشنی آ جائے گی، اچھا ایسا ہو جائے گا، ہاں ہو جائے، کر کے دیکھو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ چراغ ہیں، یہ روشنی ہیں، یہ لائٹر ہیں جو چلتے ہیں اور چلاتے ہیں اور روشنی دیتے ہیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے روشنی، تیری جان جانے جہاں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ روشنی، اس روشنی کو ہم نے عالم میں پھیلانا ہے۔ مایوسیاں بڑھ گئیں، ایک سیکنڈ میں کتنے بندے مر رہے ہیں؟ دو بندے مر رہے ہیں، اور ایک گھنٹے میں ایک دن میں 1.5 لاکھ بندہ، 1,52,000 بندہ مرتا ہے پوری دنیا میں۔ میں نے وہ رپورٹ نکلوائی، 1.5 لاکھ بندہ روز مرتا ہے۔ کتنے بندے کلمے کے ساتھ مرتے ہیں اور کتنے کلمے کے بغیر مرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو مایوسی اور حسرت لے کر مر جاتے ہیں؟ حسرت بھری ان کی زندگی، حسرت بھرا چہرہ، جس کے چہرے پہ بھی اطمینان نہیں ہوتا، میت کے چہرے پہ، ایک یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ بھی اطمینان ہے۔ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ بیمار تھے، بیٹا حمید الدین صدر الدین بیٹے تھے، ایک دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو ایک اجنبی آئے، جی اس نے کہا آپ کے والد صاحب کو خط دینا ہے، موت آیات کی کشم، آخری لمحات ہیں، خط دینا ہے۔ وہ خط اندر لائے نہ تو کھولا، اس خط میں لکھا ہوا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ کھول کے دیکھا تو گئے تو بندہ نہیں تھا، ادھر گئے تو ابا نہیں تھا، ابا جی چلے گئے اللہ کے پاس، اور سکون زندگی۔ اور مالدار یہ تھے کہ ایک آج پہنا ہے سوٹ تو کل نہیں پہنا، دولت مال۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ، تونگری مالداری انتہا، جو بادشاہوں کے پاس اتنے خزانے نہیں ہوتے تھے جو ان کے پاس تھے، اور آخرت کے وہ مالدار تھے، شہنشاہ تھے، کہ حال یہ ان کا ہے، آخرت میں اتنے بڑے شہنشاہ تھے۔ ہمیں تو انسانیت کو مایوسی سے نکالنا ہے، مایوسی سے نکالنا۔ ایک میں نے خاتون کو دیکھا تو بچی کو نا بچوں والے لباس کپڑے پہنائے ہوئے، بچی تھی کوئی قریباً 2-2.5 سال کی، میں کہا کیوں؟ کہا لڑکا نہیں ہے، اس کو لڑکوں والا لباس پہناتی ہوں، مجھے کوئی آس آس بندھ جاتی ہے۔ میں ٹرین میں آ رہا تھا تو میں نے برتھ پہ دیکھا، ایک بچہ پڑا ہوا ہے، کولنگ بہت زیادہ تھی لور اے سی میں، میں نے کہا بچہ پڑا ہوا ہے، دیکھا تو وہ گڑیا تھی، اس کو بطور تکیہ استعمال کیا ہوا تھا، بچے کی طرح بالکل 100%۔ تو صاحب کہنے لگے میری اولاد نہیں، میری بیوی بس اس قدر ساتھ رکھتی ہے، مایوسی اتنی زیادہ کہ دل بہلانے کے لیے، غم بہلانے کے لیے۔ ہمیں تو مایوس لوگوں کے لیے کوئی آس کا سامان، کوئی امید کا سامان بنانا ہے۔ بعض اوقات میں اپنی زندگی کے اس نظام سے خود میں نے کہا مایوس ہو جاتا ہوں، کیا کرنا ہے، کیا میگزین نکالنا ہے، کیا آرٹیکل لکھنا ہے، کیا دوائی بنانی ہے، کیا زندگی کا سفر کرنا ہے؟ موت ہی ہے اور مٹ جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ بعض اوقات میں بعض اوقات بعض ایسے محسن ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی کمیوں کو محسوس کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں مولانا کی والدہ ہر درس میں آتی تھی اور میں کوئی درس نہیں ہے جو میں ان کو بھولا ہوں. کئی آئے کئی گئے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے. یہ امید سے ہم نے امید کے قدم اٹھانے ہیں اور لوگوں کو امید پہ لانا ہے. لوگ تو اللہ سے مایوس ہو گئے. اس دن ایک صاحب کا تبادلہ ہو گیا ایک شہر سے دوسرے شہر میں. اس نے جو اللہ معاف کرے اللہ کو برا بھلا کہا رب کے بارے میں کہ میں نے سب نماز چھوڑ دی, میں نے سب تسبیح چھوڑ دی, میں نے سب, وہ اسے کہہ رہا تھا اور میں سن رہا تھا. میں نے کہا یہ نہیں بول رہا, اس کے اندر کی مایوسی بول رہی ہے, اس کی تھوڑی سی چاہت ٹوٹی ہے, تھوڑی سی چاہت ٹوٹی ہے. تو اس کی چاہت کے ٹوٹنے پہ یہ اپنے محسن کو بھول گیا اور محسن کے بارے میں اس کے منہ سے یہ نکل رہا. معلوم ہوا کہ یہ مایوسیوں اور نا امیدیوں کی کئی گہرائیوں میں چلا گیا, مایوسی اور نامونیوں میں کہیں دور چلا گیا. آپ محسوس کریں, آپ محسوس کریں. یہ بیوی کو کہتا ہے جا اپنے ماں باپ سے حق لے کے آ, جائیداد کا حصہ لے کے آ. بیوی کو کہتے ہیں جا اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ لے کے. اماں کو کہتے ہیں, اماں کو, اماں تجھے پتا ہے نا میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو اپنا حصہ مجھے لکھ کے دے دے. اور بہن بھائی بھی ہیں. ہم نے اپنی چاہتوں کو پورا کرتے 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 اللہ کی چاہت سے اتنا دور ہو گئے کہ ہم مایوسیوں کی انتہا پہ پہنچ پہنچ کے آخر کار آخری مایوس ہو گئے. اس مایوس قوم کو, اس مایوس نظام کو آس پہ لانا ہے. 1947 میں جب آخری ختم ہو گیا قتل و غارت کا نظام, اچانک اجمیر شریف کا عرس آ گیا تو ہر چیز ختم ہو چکی تھی. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے مولانا حفظ الرحمان سہواری سے فرمایا جاؤ جا کے اجمیر کی دربار کو صاف کرو, وہاں لاشیں چیزیں جلاؤ, چیزیں توڑ پھوڑ ساری تھی اس کو صاف کرو اور صاف کر کے دھوو اور آپ نے عرس کروانا ہے. حیران, شیخ کا حکم, چلے گئے عرس کرایا. تو بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ کا حکم تھا, میں نے جا کے بہت محنت کی, دھویا صاف کیا ایک ایک جگہ کو اور وہاں عرس ہو گیا. فرمایا پورے ہندوستان سے وہاں لوگ آتے ہیں اور میں نے اکثریت ایسے لوگوں کی مسلمانوں کی ہوتی ہے جنہوں نے ہندو والے نام, ہندو والی تلک, ہندو والی چوٹیاں سب کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم سال کے بعد خواجہ غریب نواز کے عرس میں جاتے ہیں. بس اس دفعہ آئیں گے تو مایوس ہو جائیں گے. نام بھی ہندو والے, شکل بھی ہندو والی, سب کچھ ہندو والا, اور وہ سال کے بعد صرف عرس پہ آتے ہیں. عرس میں آنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, چونکہ ہم خواجہ غریب نواز کے عرس میں جاتے ہیں لہذا ہم مسلمان ہیں. ان کی امید یہی تھی. میں کہتا ہوں کہیں ان کی امید نہ ٹوٹ جائے, اس سال آئیں گے تو عرس نہیں ہوگا. ان کا جو باقی دل کے اندر یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کہیں یہ لفظ ہی ختم نہ ہو جائے. کیا بڑوں کی نظریں تھیں, ہمارے بڑے کتنے حکیم تھے, دانا تھے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا بڑے بڑے عالم, مفتی, علماء, بزرگ شطرنج سیکھو. بس مرشد کی بات تھی اس میں خیر ہوگی، کلندر چے گویا حق گویا، تو فقیر کو درویش کوئی بات کہتا ہے تو حق کہتا ہے، سمجھ آئے نہ آئے. وہ کیسے ہے جی کہ مرشد اگر کہے کہ اپنے مصلے کو سجادہ کو گرد پیرے مغاں گویت، آگے ہاں سالک بے بودن، وہ کہتا ہے اگر تیرا مرشد کہہ دے کہ تم اتنا شراب پی کے خود مسلح کو شراب سے رنگین کر دے، تو یہ نہ پوچھ کیوں، کہ مرشد جانتا ہے کہ ہم میں کیوں کہہ رہا ہوں. انہوں نے شیطان سیکھی، فرمایا اب جاؤ سمرقند تاشکند بخارا، جہاں مسلمان لفظ کہیں تو گولی، بسم اللہ منہ پہ آتا ہے تو گولی، سلام منہ پہ آتا ہے تو گولی، کسی گھر سے جائے نماز مل جائے تو گولی، ہر چیز پہ موت ہے، گولی ہے. وہاں جا کے نا شطرنج کے مہروں کے لیے گھنٹوں بیٹھو اور شطرنج کے سکھانے کے بہانے انہیں اللہ کا نام سکھاؤ، کیونکہ 10 منٹ 2 منٹ کوئی بندہ کٹھا نہیں بیٹھ سکتا، شطرنج کے نام پہ کٹھا تو بیٹھے گا. اس کو مایوسیوں سے نکالو، اسے آس دو، اللہ کے نام کی امید دو، بڑوں کی سوچیں، بڑوں کی تدبیریں. بڑوں کے انداز کیا ہوتے تھے؟ بڑے بڑے تھے. فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی تفسیر کے مالک، علم کے، منطق، فلسفہ، بہت علوم با کمال، مرشد کے پاس گئے. مرشد کے پاس گئے، مرشد کے پاس گئے، اور مرشد سے جا کے آج مجھے ایک صاحب نے یاد دہانی کرائی، ان سے جا کے نا اللہ اللہ سیکھا. انہوں نے فرمایا یہ ذکر کرو، یہ تسبیح کرو، یہ اعمال کرو. واقعہ لمبا ہے، میں نے اس کو تفصیل سے پڑھا ہوا ہے. یہ سیکھا. کچھ عرصے کے بعد آئے تو کہا کہ حضرت ایسے ذکر کرتا ہوں نا، ویسے محسوس ہوتا ہے دل میں سے کچھ چیز نکل رہی ہے. فرمایا وہ جو منطق اور فلسفہ ہے وہی نکل رہا ہے، اس کی جگہ نور الہی آ رہا. تو کہنے لگے یہ منطق اور فلسفہ آپ ختم کر رہے ہیں، میں نے تو ساری زندگی اسی میں کھپا دی. مرشد سے بدگمان ہو کے چلے گئے. منطق اور فلسفہ میں تو دلائل ہیں، اتنی دلیلیں ہوتی ہیں کہ کوئی اس کی دلیلیں توڑ نہیں سکتا. کیوں کہہ رہے جی منطق نہ دے اپنی بات کی، منطق نہ دے. کہتی نہیں بھائی منطقی آدمی ہے، دلیلیں دیتا ہے. ہمارے محاورے میں الفاظ ہیں. موت کا وقت آیا، شیطان اپنے دوست کے روپ میں دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہہ رہے آپ کا والد کا دوست ملنے آیا ہوں. ایک بہت بڑے مشبہ نورانی روپ میں آیا، اور روپ میں آتے ہی اللہ نہیں ہے اس کے لیے دلیل دی. اس نے توڑ کے رکھ دی دلیل کو، شیطان کی. شیطان نے اور دلیل دی، اس کی دلیل کو نہ توڑ سکے، اور دلیل دی. پھر دلیلیں دیتے تھے، شیطان توڑ دیتا تھا. پھر دلیلیں دیتے تھے شیطان، 100 دلیلیں دی، اور ساری دلیلیں ان کی منطق، ان کا فلسفہ سارا ختم ہو گیا، اور شیطان فاتحانہ انداز میں ساتھ بیٹھا ہے. مرشد وضو کر رہے تھے، رب نے پردے ہٹائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے تھے، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا تھا، اللہ نے پردے ہٹائے میلوں دور اور فرمایا یا ساریہ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال رکھنا. حضرت ساریہ فرماتے ہیں وہی لمحہ تھا میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی اور پہاڑ کے پیچھے توجہ کی، تو مجرم وہاں سے شب خون مار رہا تھا اور اچانک حملہ کر رہا تھا. اللہ نے پردے ہٹائے کہ ہے تو آپ کا مرید، آپ کو چھوڑ چکا ہے، پر اس وقت خاتمہ ایمان پہ اس کا نہیں ہو رہا. اب یہ بھی اس بات پہ آ گیا ہے کہ ہاں اللہ نہیں ہے. اتنے شیطان نے لاجکس اور دلائل دیے، ہاں اللہ نہیں ہے. تو پانی، وضو والا پانی اٹھا کے ایسے مارا، اور کریم نے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے وہ پانی وہاں پہنچایا، اور وہ چھینٹا آ کے منہ پہ لگا وقت کے امام کے، اور مرشد کی آواز آئی، تم یہ نہیں کہتے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ کیوں نہیں کہتے؟ بس اسی وقت فرمایا میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں کہ اللہ ہے، اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی، اللہ ہے. اب تو مایوسیوں سے نکالنے کا وقت ہے، مایوسیوں میں لانے کا وقت نہیں ہے، اب تو مایوسیوں سے نکالنے کا وقت ہے. مخلوق خدا مایوسیوں میں اتنا ڈوب گئی ہے، اتنا دھسی اور پھنسی ہوئی ہے. کوئی شخص آئے اور انہیں نکالے اور کہے آ جاؤ، یہ منزل ہے، یہ راستہ ہے، اور یہ خیر اور حق کا راستہ ہے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ یہ منزل آگے ختم ہو جائے. اب تو مایوسیوں سے نکالنے کا، ہمیں طریقہ چاہیے، ہمیں کوئی راستہ چاہیے، اس کے علاوہ کوئی منزل اور راستہ نہیں. اور وہ صرف، میں پھر عرض کر رہا ہوں، چوکٹ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، در مصطفیٰ ہے، آقا کی طریقہ، آقا کی زندگی، میرے حضور کی ترتیب ہے اور حضور کی اتباع، بس وہی چوکٹ مصطفیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں. اعمال ہمیں امید دیتے ہیں، تسبیح ہمیں امید دیتی ہے، ہمیں یقین ہے کہ کوئی سننے والا ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہماری کوئی جاننے والا ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہماری بات پہ کوئی توجہ کرنے والا ہے، وہ رب ہے. ہم یہ کریں گے تو اللہ یہ کر دے گا، اور اللہ کر دیتا ہے، اور اللہ کر رہا ہے. اعمال سے امید بنتی ہے اور ایک طاقت بنتی ہے. وہ جا کے جو گھنٹی بجاتا ہے نا مندر کی، اس گھنٹی کی آواز سے اسے ایک احساس ہوتا ہے، وہ امید ہوتی ہے گھنٹی کہ میری سنی جا رہی ہے. میں ٹھٹھا میں گیا ایک مندر میں، میں نے اس جوان جیسا کوئی نہیں دیکھا. میں نے کئی مندروں میں گیا ہوں، اور سندھ کے مندروں میں میں جاتا ہوں، اذانیں پڑھتا ہوا جاتا ہوں. میں نے کئی مندروں میں گیا، پر اس کو میں روتے ہوئے جو دیکھا مورت کے سامنے، اوہو، اتنا زاریاں کر کر کے رو رہا تھا وہ جوان. میں کہا مولا اپنی ذات عالی کے سامنے ہمیں بھی ایسا بنا دے، خدائے یکتا کو، اللہ کی ذات کو ہم بھی ایسے ہی ماننے والے بن جائیں. وہ ایک آس تھی جو اس کو رلا رہی تھی کہ میری مشکلوں کو یہ حل کر دے گا، منگل دیوتا آئے گا اور بارش برسائے گا. تو کہتے ہیں جنگل میں منگل، منگل دیوتا کے ذمے ہے بارش برسانا. منگل دیوتا آئے گا اور بارش برسائے گا، بدھ دیوتا آئے گا اور سورج چڑھائے گا ورنہ روشنی نہیں آئے گی. ہاں، بدھ دیوتا آئے گا اور سورج، اور ایت دیوتا، اتوار، ایت دیوتا آئے گا اور چاند کو لائے گا. ہاں، امید ہے. کیسا خوبصورت اللہ نے ہمیں دھرم دیا ہے، مذہب دیا ہے، کیسا باکمال مذہب دیا ہے جس میں اندیکھے رب کو مانے جا رہے، پاکیزہ کلمات پڑھے جا رہے سورت اخلاص کے نام پہ، اور اللہ کے نام کو لیے جا رہے، اور اللہ کے نام کی تسبیح کو اپنے دل و جان کا حصہ بنائے جا رہے. ہمیں کیسا اللہ نے پاکیزہ مذہب دیا ہے، پاکیزہ دھرم دیا ہے، کیسا پاکیزہ نظام دیا ہے. ہم کیسے خوش قسمت ہیں، ہم کیسے نصیب والے ہیں، ہم کیسے مقدر والے ہیں کہ ایسا پاکیزہ نظام ہمارے لیے اللہ نے رکھ دیا. یقین جانی جس وقت آپ اپنی زبان پہ سورت اخلاص پڑھ رہے ہو نا، اپنی زبان کو بھی مبارک دیا کریں، اپنی زبان کو بھی مبارک دیا کریں، اپنے لہن لہجہ دہن اور اپنے لفظوں کو، اپنی لفظوں کی ادائیگی کو، اپنے من کو مبارک دیا کرے کہ ہمارے لفظوں میں، ہمارے لہجوں میں اتنا اللہ نے کرم کر دیا کہ ہمیں اپنی صفات والی صورت عطا کر دی جس کے ہم قابل نہ تھے. وہ صورت اور وہ صورت کے وہ بول مبارک ہمیں عطا ہو گئے، ہم قابل ہی نہ تھے اس کے. خوش قسمت زبان ہے جس کی زبان پہ اللہ قرآن دے دے، اور خوش قسمت زبان ہے جس کی زبان پہ اللہ سورت اخلاص دے دے، سورت اخلاص دے دے. سورت اخلاص کی برکتیں اور سورت اخلاص کی برکات اور خیریں دے دے وہ خوش قسمت انسان، بہت سعید سعادت مند ہے، وہ خوش قسمت ہے. آپ کے سامنے میں سورت اخلاص کی اتنی روایات، اتنے الفاظ، اتنی کیفیات مسلسل پڑھے جا رہا ہوں. شیخ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ایک دن ایک بزرگ شیخ نجیب الدین متوکل کی مجلس میں بیٹھے، کسی نے مجلس میں کھڑے ہو کر حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مرتبہ سورت فاتح اور اخلاص اس نیت سے پڑھے کہ میں کہیں کا قاضی مقرر ہو جاؤں. اس پر شیخ خاموش رہے. میں یہ سمجھا کہ میری آواز آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی، اس لیے پھر اپنی بات دہرائی. شیخ مسکرا دیے اور فرمایا قاضی نہ بنو، کچھ اور بن جاؤ. مقصد یہ ہے کہ اس عمل کی طاقت پر اتنا یقین تھا کہ اس عمل کو کرتے ہی تم قاضی کے منصب پہ فیض ہو جاؤ گے، اور فرمایا قاضی کے منصب پہ فیض نہ ہو شاید کوئی ناانصافی ہو جائے، قاضی نہ بنو اس لیے کہہ رہا ہوں. نے یقین تھا کہ بس ایک دفعہ سورت فاتحہ اور ایک دفعہ سورت کل ہو اللہ یہ پڑھ لے گا اور اللہ کو عرض کر دے گا تو اللہ اس کا کام کر دے گا. انہیں یقین تھا، انہیں یقین تھا. اور خواجہ فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے درویش، ایک دن میں بیمار کی عیادت کے لیے گیا، میں نے سورت فاتحہ اور اخلاص دم کیا، اس کی بیماری صحت میں بدل گئی. بس. اور شیخ فرید الدین فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہمراہ سفر کر رہا تھا، مشرقی علاقے میں موتا نامی دریا تھا، اس دریا کے کنارے پہنچے تو کوئی کشتی نہ تھی جس سے دریا عبور کرے، وہ جگہ از حد خوفناک تھی. قطب الاقطاب مسکرائے اور مجھے فرمایا، فرید او پار کرے، فرید او پار کرے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین بختیار، اب بھی سمرقند بخارا تاشکند میں لوگوں کو اکثر نام میں نے سنے بختیار، یہ وہاں سے آئے تھے. آو فرید پار کرے. میں نے عرض کیا، ذہن نصیب میرے دل میں اختیار گزرا، اس راستے میں کشتی بھی تو نہیں ہے تو کیسے یہاں سے گزروں گا. ابھی یہ خیال آیا ہی تھا، میں نے اپنے آپ کو خواجہ کے ہمراہ دریا کے پار دیکھا. میں نے دوسرے کنارے پر خواجہ سے سوال کیا، حضور یہ کیسے ہوا؟ چشم زدن میں ایسے دیکھا تو دریا کے پار پر، اور دریا نے ہمیں راستہ دیا. آپ نے فرمایا، جب ہم دریا کے کنارے پہنچے کشتی نہ تھی، میں نے سورت اخلاص پڑھی، دریا کو دم کر دیا، اللہ نے دریا کا راستہ شک کیا، راستہ بنا، ہم گزر. بس سورت اخلاص پڑھی اور سورت اخلاص پڑھ کے میں نے دم کر دیا، راستہ بنا، ہم دریا کے پار ہو گئے. ایک ہے عمل، ایک ہے عمل کا یقین. عمل کو یقین کے ساتھ اگر کیا جائے، وہی عمل ایسا باکمال، ایسا بے مثال، اگر عمل کو یقین کے ساتھ کیا جائے، اور ایسا کامل یقین، ایسا اکمل مکمل یقین جس یقین کے ساتھ کوئی بے یقینی کی دراڑ نہ آئے. مرشد نے فرمایا، آپ فرید چلے دریا پار کریں، دریا پار کریں۔ بس مرشد پہ یقین تھا اور مرشد کو یقین تھا سورت اخلاص پہ، کل ہو اللہ، مرشد کو یقین تھا سورت کل ہو اللہ پہ، اور مرشد کو یقین تھا سورت کل ہو اللہ پہ، سورت فاتحہ پہ۔ فرمایا قاضی نہ بن، جسٹس نہ بن، جج نہ بن، کوئی اور بن۔ مجھے یقین تھا یہ پڑھے گا اور ہو جائے گا، میرے دل نے اللہ ہو کی تھا، میں رکھ توکل دھو کی تھا۔ یقین کی طاقت، یقین کی طاقت۔ ہمارے جتنے بھی اولیاء صلحاء صالحین ہیں، انہوں نے عمل بھی دیا ساتھ یقین کی طاقت بھی دی، یقین کی تاثیر بھی دی ہے۔ یہ یقین کی طاقت تاثیر بتائی جا رہی، یقین کی طاقت اور تاثیر بتائی جا رہی۔ کیسی زبردست یقین کی طاقت ہے! حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورت اخلاص کو قرآن کا سلس تیسرا قرار دیا۔ اس سورت پاک کا ختم تین بار ہے، یہ جو قرآن پاک کے ختم کے بعد اس کو تین بار پڑھنے کا معمول ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر قرآن عظیم کی تلاوت میں کہیں کوئی خامی یا نقص رہ گئی ہو تو سورت اخلاص کے پڑھنے سے یہ کمی دور ہو جاتی ہے اور ختم قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد شیخ بہاؤالدین بخاری سے سنا، شیخ بہاؤالدین سے سنا، ایک دفعہ خواجہ تمیم انصاری حبشیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور حبشی آپ کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، اس لیے 7 سال آپ کی قید میں رکھا۔ جس دن آپ کو ہلاک کرنے کا کے لیے مقرر کیا، اپنے پیر خواجہ ابو سعید ابو الخیر کو خواب میں دیکھا، فرما رہے ہیں جب آپ کو حبشیوں کے سردار کے پاس لے جائیں تو 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھنا، اس پر پھونک مار دینا۔ اس خواب کی حیت سے بیدار ہوئے، جب آپ کو حبشیوں کے سردار کے روبرو لے گئے، آپ نے 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھی، دم کی، جو ہی آپ نے خواجہ کو دیکھا خواجہ کے پاؤں میں گر پڑا اور نجات دیجئے تاکہ میں آپ کو رہا کروں۔ خواجہ انصاری نے وجہ پوچھی تو ان سے کہا کہ آپ کے پہلو میں 2 اژدہا کھڑے تھے اور مجھے ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ خواجہ تمیم نے فرمایا، میں نے تجھے معاف کیا، جب آپ کی رہائی ہوئی تو دونوں ناگ یعنی سانپ اژدہے غائب ہو گئے، یہ مرشد نے فرمایا تھا خواب میں آ کے کہ 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھ لینا۔ جب یقین ہو تو 3 دفعہ ہی کافی ہوتی ہے، یقین ہو، عین الیقین حق الیقین، یقین کامل ہو۔ دیکھیں یقین کامل کے لیے مانگے بھی صحیح، کوشش بھی کریں، ہم یقین مانگتے نہیں، اللہ کامل یقین عطا فرما، اپنی ذات پہ، وعدوں اور وعید پہ، ثواب اور عذاب پہ، اللہ کامل یقین عطا فرما، کامل یقین عطا فرما۔ جب کامل یقین ہوتا ہے پھر یہ طاقت ہوتی ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میں خلیفۃ فی الارض ہوں، میں جو چاہ رہا وہی میرا اللہ چاہ رہا، اور جو میرا اللہ چاہ رہا اور وہ ہو رہا اور ہو گیا۔ یقین ہو، روز یقین کی طاقت اور تاثیر بھی ملتی ہے اور اس یقین کا کمال بھی ملتا ہے کہ 3 دفعہ سورت اخلاص، بس 3 دفعہ سورت اخلاص۔ حضرت خواجہ فرید شکر گنج نے فرمایا، شیخ جلال الدین تبریزی اور میں ایک دفعہ اکٹھے بیٹھے تھے، شیخ علاء الدین صوفی سامنے سے گزرے، شیخ کی نظر ان پر پڑی، اس کو بلایا اور اپنا لباس عطا کیا، 5 دفعہ سورت اخلاص پڑھی اور ان پر دم کیا۔ حق تعالیٰ نے علاء الدین کو بے شمار برکت اور نعمتیں عطا کی اور شیخ جلال الدین تبریزی کی برکت سے ان کی قسمت بیدار ہوئی۔ بس اپنا لباس دیا اور اس پہ کتنی دفعہ سورت اخلاص پڑھی، کتنی دفعہ پھر کہیں، 5 دفعہ سورت اخلاص پڑھی، بس سورت اخلاص پڑھ کے اس پہ دم کر دیا، بس دم کرنا تھا، اس کی قسمت سنور گئی، اس کو ولایت مل گئی۔ ولایت مل گئی. حضرت بابا فضل الدین شکر گنج نے اپنی ایک مجلس میں واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ خواجہ حسن بصری حجاج بن یوسف کے آدمیوں کے ہاتھوں ان کے آدمی ان کا تعاقب کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ خواجہ حبیب عجمی کی خانقاہ پر پہنچے. پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا حجاج کے آدمی میرا تعاقب کر رہے ہیں. خواجہ حبیب عجمی نے کہا اندر تشریف لے جائیے. جب آپ اندر گئے تو خواجہ حبیب ورد میں مشغول ہو گئے. حجاج کے آدمی آئے، خواجہ حبیب نے پوچھا حسن کہاں ہیں؟ آپ نے کہا یہی نماز پڑھ رہے ہیں. جب حجاج کے آدمی اندر گئے، اللہ نے حجاب آپ کے اور ان کے درمیان پیدا کر دیا، خواجہ حسن کو نہ دیکھ سکے. واپس لوٹے تو انہوں نے خواجہ بھائی سے کہا کہ اس جھوٹ پر حجاج آپ کو قتل کر دے گا. غرض وہ چلے گئے. جب حسن بصری باہر آئے تو خواجہ حبیب عجمی کو فرمایا کہ آپ نے اچھا حق استادی ادا کیا، مجھے ان پر زہر کر دیا. تو خواجہ حبیب نے فرمایا اگر میں سچ نہ کہتا تو وہ آپ کو اور مجھے دونوں کو گرفتار کر لیتے. پھر خواجہ حسن بصری نے پوچھا جب میں اندر گیا اس وقت آپ نے کچھ پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، اسی کے برکت سے تو اللہ نے آپ کی حفاظت کی. پوچھا وہ کیا وظیفہ تھا؟ فرمایا میں نے دس بار سورۃ اخلاص پڑھی تھی. کتنی بار؟ میں نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھی تھی اور آپ پر دم کر دی تھی. وہ پردہ جو آپ کے درمیان پیدا ہوا تھا اور حجاج بن یوسف کے وہ ظالم کرندے تجھے نہیں دیکھ سکے، نہیں پکڑ سکے اور نظر آ نہیں سکے، وہ 10 دفعہ سورۃ اخلاص کی برکت تھی. آپ بیٹھ کے اگر 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں، آج 7واں ہے اور یہ سورت اخلاص کا کتنا ہے؟ چھٹا نہیں، سورت اخلاص کا جو ہمارا خوشحالی کا 10واں راز چل رہا، خوشحالی کا 10واں راز ہے اور سورت اخلاص کا چھٹا درس ہے. سورت اخلاص کے کمالات جو میں بیان کر رہا، فضائل، فوائد، برکات، اس کا چھٹا درس ہے. اور سورت 40,000 دفعہ سورت اخلاص، اس کا آج 7واں درس ہے. دیکھیں تھوڑا سا فرق واضح رکھیں. پھر سنیں، خوشحالی کا 10واں راز چل رہا ہمارا، ٹھیک ہے؟ اور 10ویں راز میں ہم سورت اخلاص پہ آئے تھے کہ سورت اخلاص بھی خوشحالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے. پھر ہم نے خوشحالی کے رازوں میں سورت اخلاص کو قرار دیا، پھر اس کو بیان کیا. ہر درس میں سورت اخلاص کے کمالات بیان کر رہے ہیں، تو یہ آج سورت اخلاص کا چھٹا درس ہے. اور جو ہم کل 11 درس ایسے ہیں جن میں 40,000 دفعہ سورت اخلاص پڑھ رہے، یہ اس کا 7واں درس ہے. 40,000 سورت اخلاص کا 7واں درس ہے اور سورت اخلاص کی برکات اور کمالات کا 6ٹا درس ہے. یہ ایسے ہیں، ایسے ہی یاد رکھے نا، مجھے بھی یاد دلایا کریں. 10 دفعہ سورت اخلاص پڑھ لے، 10 دفعہ سورت اخلاص پڑھ، کیا کریں؟ کہاں سے لے آئیں وقت 10 دفعہ پڑھنے کا؟ وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. دجال کے اس فتنے موبائل نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا، اس فتنے نے. اس دن ایک صاحب آ کے کہنے لگے میں نے آپ کے درس میں سنا آپ نے موبائل میں سب کچھ ختم کر دیا، بس ایک عام سادہ موبائل ہے آن آف کے لیے. کہا آپ تو ذکر کے وقت مل جاتا ہے، تسبیح کا وقت مل جاتا ہے، تلاوت کا وقت مل جاتا ہے. تلاوت کا، ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں مینا میں، میں حیران ہوا، ہر بندہ موبائل میں لگا ہوا تھا. مینا میں دیکھا ہر آتے احرام، میں نے کہا کوئی بندہ ایسا ہو. 2-4 سو رہے تھے اور موبائل چارجنگ پہ لگے ہوئے تھے، باقی سارے موبائل پہ بیٹھے ہوئے. اس فتنے تھے تو ہمارے لیے اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہ چھوڑا. اللہ سے باتیں کرنا، اپنے آپ کو فارغ کرنا، کوئی 10 دفعہ 11 دفعہ سورۃ اخلاص ہی پڑھ لینا، وقت ہی نہ چھوڑا، سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر، بڑی معلومات ہوتی ہیں، اتنی معلومات ہیں، اتنی معلومات ہیں آج ہر بندے کے پاس کہ وہ معلومات میں گم ہے، گم. اس دن ایک صاحب آئے کہنے لگے جی بچے بھی ساتھ لایا ہوں دم کرانے کے، تو مجھے کہنے لگے کہ بچوں بتاؤ مرشد کو اپنا کلمہ سناؤ. وہ مرشد مجھے کہنے لگے جی ہم نے کلمہ یاد کیا ہے یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول. لیکن مجھے کلمہ کیوں سنا رہے ہیں؟ انہیں کہ جی ہم آپ کو سنا رہے ہیں، کیا ہمارے الفاظ ٹھیک ہیں؟ میں کہا ٹھیک ہے. کہنے لگا میں چلو اب جاؤ جاؤ ٹھیک ہے جاؤ، آگے پیچھے اور باری لگی ہوئی ہے بندوں کی. تھوڑا تھوڑا سا ایک بات آپ ہی نے بتاؤ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم پہلے سکول جاتے تھے تو دو کام کرتے تھے، ایک باہر کی چیزیں کھاتے تھے اور ایک بچوں سے موبائل لے کر اس میں گیمیں کھیلتے تھے، اور اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے تھے تو دو کام کرتے تھے، باہر کی چیزیں کھاتے تھے، موبائل لے کے اس پہ گیمیں کھیلتے تھے. آپ کا درس سنا اور ہم نے بیٹھ کے آپس میں عہد کیا کہ اب ہم نے اپنے رشتہ داروں اور سکول کے کلاس فیلوں کے لیے خود آئیڈیل بننا ہے، خود نمونہ بننا ہے، اور انہیں نمونہ بن کے دکھانا ہے، اور اپنے اوپر جبر کرنا ہے، اور آپ صبر کرنا ہے. میں کہ بھائی واہ واہ کمال کر دیا، ادھر آؤ بھائی تھپکی دو تب. میرے پاس پڑا ہوا تھا میرا پین خالی، وہ جو انک ختم ہو جاتی ہے اس میں سیاہی. میں کہا بھائی یہ لو پین ہے تو خالی پر اس میں برکت ہے انشاءاللہ، لے جاؤ. میں نے اس میں سے لوگوں کے لکھ 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 کے لوگوں کو اللہ کا نام دیا، کسی کو تسبیح دی، وظیفہ دیا، دوائی لکھی، جو بھی. میں نے کہا یہ لے جاؤ. میں نے عہد کیا کہ ہم بچے سکول میں جائیں گے تو دو کام، باہر کی چیزیں نہیں کھائیں گے اور موبائلوں میں گیمیں، اور ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں گے تو دو کام. ہم نے عہد کیا اور ہم پکے ہیں عہد کیا. ہمارا ایک موٹر سائیکل مرمت کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ پہلے جا کے نا موٹر سائیکل خود بخود جا کے مائیوں میں مار دیتا تھا موٹر سائیکل. پھر مجھے اس دن کچھ پرانا عرصہ ہوا ملا، میں کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگے مجھے اندر اندر شیطان اکساتا ہے. پھر ایسے کہنے لگا، ایسے نا مٹھی میں لے کے نا ایسے پھونک بھرتا تھا، ایسے مٹھی میں پھونک بھرتا تھا، ایسے کر کے پھر کہتا تھا میں اس شیطان کو وہ مکے مارتا ہوں، بس اس کا چہرہ سجا دیتا ہوں، تو مجھے آ کے اکساتا ہے پھر ویسے کر. ہاں بھائی سو رہے جاگ رہے، میرے سامنے تو کم از کم نہ سوئیں، اوٹ میں سو لیں کوئی حرج نہیں، نیندیں پوری کرنی ہیں، راتیں بہت چھوٹی ہیں، نیند ہی پوری نہیں ہوتی. لیکن مجھے اکساتا ہے اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس کو مکے مارنا ہے. ایک دم مجھے کہنے لگا، میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آج کل؟ کہہ رہے آج کل بالنگ کر رہا ہوں. کیا مطلب؟ کہنے لگے شیطان کی ہر وکٹ میں نے اڑانی ہے، بس آج کل بالنگ کر رہا ہوں، حکیم صاحب بالنگ کر رہا ہوں، ہر وکٹ اس کی اڑانی ہے میں نے، اور میں فاسٹ بالر ہوں، ایسے کرتا ہوں، موٹا ہے بہت زیادہ موٹا، یعنی ایسے جو کیا نا اس کا پورا جسم گوشت کا پہاڑ ہے. یاما موٹر سائیکل ہے پرانا، اس پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے ادھر ادھر جیسے نا دودھ کے ڈرم لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں اٹھاتا بھی وہی ہے. ہمارے وہ دو ساتھی ہیں، کہنے لگے ہم نے کہا کہ بھی گاڑی دور کھڑی کریں، کسی کا موٹر سائیکل لیا یا اپنا تھا، ہم نے کہا شالم مارکیٹ میں رش ہوتا ہے تو شالم مارکیٹ میں موٹر سائیکل پہ جائیں. تو کہنے لگے جب ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھے ویل ٹیڑھا ہو گیا، دونوں بھاری تھے، ویل اس کا ٹیڑھا ہو گیا. کہہ رہے آج کل میں ذرا بالنگ کرا رہا ہوں، ایسی باتیں کرتا ہے، اور بہت پکا آدمی ہے، بہت پکا. مجھے کہنے لگا جب میں شرارت کی زندگی میں تھا تو پکا تھا، اب شرافت کی زندگی میں اس کی الفاظ کہہ لے پھر ایک شرارت کی زندگی تھی، ایک شرافت کی زندگی ہے، تو اب شرافت کی زندگی میں میں ویسے ہی پکا ہوں جیسے شرارت کی زندگی میں پکا تھا، شرافت کی زندگی میں بھی ویسے پکا ہوں، یقین ہو. اور واقعی ہم آئیڈیل بنے، ہم نمونہ بنے، ہم رشتہ داروں کے ہاں سکول کے ہاں نمونہ بنے، اور ایسا نمونہ بنے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہ سکے، کوئی قوت ہمیں نہ ہلا سکے. یہ سورت اخلاص ہمارے من کو، ہمارے تن کو، ہمارے جسموں کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے وجدان کو بدل کے رکھتے. انہوں نے محنت کی تھی اپنے اندر، جب محنت کی تھی تو سورت اخلاص کی یہ تاثیر پائی تھی اور سورت اخلاص کی یہ طاقت پائی تھی اور سورت اخلاص نے یہ قوت دی تھی. انہوں نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی. پوچھا شیخ آپ نے کیا پڑھا؟ فرمایا 10 دفعہ سورت اخلاص پڑھ کے میں نے آپ پہ دم کر دیا تھا. آگے سناؤں، حضرت بابا فرید فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ذکر و شغل میں مشغول تھا، اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، جب سورت اخلاص پر پہنچا تو من پر انوار تجلی نازل ہوئے، تجلیات نازل ہوئے. میں دریائے عشق و محبت میں 7 شبانہ روز محب رہا، 7 دن رات اس میں، اور عالم ہوش میں آیا، پھر عالم ہوش میں آیا. ارشاد فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ایک دن میں خیبر کی لڑائی میں مشغول تھا، جتنی میں نے کوشش کی فتح کی صورت پیدا نہ ہوئی، باب خیبر نہ کھلا، میں تھک ہار کر عاجز ہوا اور آقا کی بارگاہ میں خط لکھا، جواب ہے علی کیا تم سورت اخلاص پڑھنا بھول گئے ہو؟ میں نے جواب کو دیکھا تو میں نے سورت اخلاص پڑھی، ایک دن پڑھی، جب دوسرا دن آیا میں نے باب خیبر کو فتح کیا، اسے بنیادوں سے اکھاڑ کر 40 قدم دور پھینک دیا. ہاں علی سورت اخلاص بھول گئے، سورت اخلاص بھول گئے. اچھا خود سوچیں وہ کیسی اللہ پاک کی رحمت ہوگی جب ہماری طبیعتوں، ہمارے مزاجوں، ہمارے قدموں، ہماری زبانوں پہ کوئی ایسی چیز نہ آئی، سورت اخلاص آ گئے. ڈاکٹر نور احمد صاحب میری ملاقاتیں ہیں ان سے، بہت ہو گئے ہیں، نشتر ہسپتال کے بہت بڑے فزیشین تھے ملتان کے. کہتے ہیں کہ ایک وکیل میرے سامنے مر رہا تھا اور بار بار ایک بات کہہ رہا تھا، فلاں شفے والا کیس، فلاں شفے کا کیس، فلاں شفے کا کیس، فلاں، اور اسی شفا کیس شفا کا کیس کرتے کرتے مر گیا. کہا کہ میری ایک نرس نے وارڈ کی، اس نے ٹیکہ لگایا، مریض نے اسے گالیاں دی، میرے پاس شکایت آئی کہ وہ خاتون کہتی ہے میں اس کو کوئی دوائی نہیں دیتی، گالیاں دیتے ہیں. کہہ رہے میں گیا، اسے اس وقت دوا کی ضرورت تھی، اس نے انجیکشن لگا، میں نے انجیکشن لگایا، اس نے مجھے گالی دی اور اسی گالیاں مر گیا. پتا چلا کہ وہ ساری زندگی اپنے مزاج میں گالیاں دیتا تھا، اس کی زبان پہ گالی تھی. ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر آ جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ 3 چیزیں ایسی ہیں جو موت کے وقت آ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی. لکھ لیں میری بات کو دل کی گہرائیوں سے، سوچ لیں، سمجھ لیں، پڑھ لیں، پڑھ لیں، پرکھ لیں. 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 چیزیں جو آ کے ہیں اسے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ایک دوست، ایک کلمات، اور تیسرا محفل. پھر سنیں، یار، سنگت، دوست، دوستی، دوسرا کلمات، وہ کلمے جو ہر وقت ہم بولتے تھے، کرتے تھے، اور تیسرا وہ محفلیں جن میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو موت کے وقت آ کے ایسے بالکل سامنے کھڑی ہو جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں بندہ ہے اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا. حضور تشریف لے گئے, اسے فرمایا کلمہ پڑ گیا, منہ سے کلمہ نہیں نکلتا. باقی باتیں ہو رہی ہیں, باقی باتیں ہو رہی ہیں اور کلمہ نہیں نکل رہا. تو حضور نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے, اس کی ماں کو بلایا. تو ماں نے پوچھا کیا اس کا قصور ہے؟ انہیں کہا یا رسول اللہ یہ تہجد پڑھتا تھا, یہ نمازیں پڑھتا تھا, یہ ذکر کرتا تھا, یہ تسبیح پڑھتا تھا, پر جب مجھ سے بات کرتا میرا کلیجہ جلا کے رکھ دیتا تھا, میرا دل دکھا کے رکھ دیتا تھا. او ہو ہو, نبی جیسی عظیم ہستی کے ہوتے ہوئے بھی کلمہ. حضور نے فرمایا اس کو معاف کر دے. میں نے کہا حضور معاف نہیں کروں گی, اس نے زندگی بھر میرا دل جلایا ہے, میرے دل کو آگ لگائی ہے, اس کا لہجہ ایسا تھا ایسا تھا. انہوں نے فرمایا اس کو آگ لگا دے. نہ, تو میں معاف کر دے, ادھر معاف کیا ادھر کلمہ نصیب ہوا اور میرے آقا نے اس کا جنازہ پڑھا اور فرمایا خیال کرنا ماں کا دل نہ جلانا. تین چیزیں موت کے وقت سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں گی. ایک محفلیں, کن محفلوں میں یہ اٹھتا بیٹھتا تھا؟ ایک محفلیں, ایک بول, وہ ماں کے ساتھ دل جلانے والے بول ہی تو تھے جو زبان سے کلمے کو نہیں آنے دے رہے تھے. اور ایک دوست, کون سے دوست تھے جن کے ساتھ اس کی دوستی تعلق تھا؟ اور وہ دوستیاں اس کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی. اگر سنگت دوستی اچھی ہوئی تو اچھے دوست ہوں گے. کیسے, کون سے اچھے دوست؟ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. ہاں, ہم ایسے ہوں, ہمیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, ہمیں دیکھنے والے کو اللہ یاد آ جائے, ہمیں دیکھیں اور کوئی دیکھے اور اللہ یاد آ جائے, کہ ایسے دوست ہمارے ہوں. دوست مجھے مکی صاحب فرمانے لگے, مجھے علامہ ارشد نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں میرے دوست ہیں, کہا میاں قاسم صاحب صاحب سحر والے خانقاہ شریف میں ہوتے تھے, حضرت خواجہ مقب الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ تھے, بڑے تھے میاں قاسم. کہا میں نے زندگی میں بس وہ دوست بنایا ہے, باقی جاننے والے تعلق والے ہیں دوست سوچ سمجھ کے. جاننے والے ہیں تعلق والے ہیں پر دوست سوچ سمجھ کے. دوست, یہ دوست موت کے وقت آ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اور یہ بول جو ہماری زبان سے نکل رہے ہیں موت کے وقت آ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ محفلیں, آج جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں موت کے وقت سامنے آ کے یہ محفل ہمارے سامنے آ جائے گی, یہ محفل. اور یہ محفل آ کے کہے گی بتا, یہ محفل یہ موت کے وقت ہمارے سامنے آئے گی, یا تو اللہ کو بھلا دیا ہم نے یا پھر اللہ کو یاد کرائے گی اور موت کو یاد کرائے گی, اس کی تلخیاں دور کرا دے گی یا پھر تلخیوں میں ڈال دے گی. کتنے خوش قسمت ہیں تسبیح خانے کی محفل میں آ رہے, زندگی کی خبر نہیں, زندگی کی خبر نہیں. جیسے ہمارے ہاں سیاسی لوگوں میں ہوتا ہے, اس نے کہا جی فلاں وقت میں دیکھیں اس نے یہ بیان دیا تھا, اس کا پرانا بیان اٹھا کے وہ لے آتے ہیں میڈیا میں, پرانا بیان لے آتے ہیں. اللہ ایسے پرانے نقشے لے آئے گا اس کے سامنے, یہ تیرے دوست تھے, دیکھ اس کو پہچان, یہ کون یار تھا, نانی تھا جانی تھا لسانی تھا. شیخ فرماتے ہیں کہ یار تین قسم کے ہوتے ہیں, ایک نانی, نانی نان والا, کھاؤ پکاؤ, نانی کو نان کھلا یعنی کھانا وغیرہ کھلا چل فارغ کر, ایک لسانی اور سناؤ اور سناؤ. لسان کہتے ہیں زبان کو, گپ شپ. البٹ ول کڑاک لکھ تراوت الدماغ, البٹ ول کڑاک لکھ تراوت الدماغ, گپ شپ والا. یہ لسانی ہے, زبان ایسی گپ شپ باتیں کرتے رہے. ہمارے رشتے داروں میں ایک بابا جی تھے, میں نے ان کو دیکھا, دونوں کو دیکھا, عشاء کی نماز پڑھ کے جو باہر نکلے ہیں باتیں کرتے رہے, پھر فجر کی اذان ہو گئی ہے, بڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے چلو پھر فجر کی نماز پڑھ کے پھر گھر جائیں. ہاں ہاں. اور ان میں سے ایک بابا تو مر گیا, میں نے دونوں کو دیکھا ہوا تھا, ایک فوت ہو گیا, ایک مجھ سے باتیں کرنے لگا, باتیں ختم نہیں ہو رہی تھی. اماں بیٹھی تھی, اکے پتر اٹھی تو. یہ تجھے بھی فجر کی نماز پڑھوائے گا. تجھے بھی فجر کی نماز پڑھوائے گا. کیوں؟ جو اس کا جو ہے اس کی سنگت ٹوٹ گئی ہے, وہ ایک مر گیا ہے. نانی لسانی, اور تیسرا ہے جانی. کہنا جانی تو جانی یار ہوتا ہے, اور جانی سے مراد کا جو میری جان بچا دے, میری جان میں جان ڈال دے, میری جان میں روح ڈال دے, میری زندگی میں خوشیاں خیریں برکتیں راحتیں لانے کا ذریعہ بن جائے, اور مجھے اللہ سے ملا دے, اس کے حبیب کملی والے سے ملا دے. یہ جانی یار ہے, یہ ہے جانی. میں نے یار کیسے بنایا, دوست کیسے بنایا, اپنے دوستوں پہ نظر رکھوں. ایسا دوست مجھے خوشنما باغ دکھاتا ہے, باتیں سناتا ہے, ادھر ادھر کی سنا گھما کے اس کے بعد اپنا بھی وقت ضائع کرتا ہے, میرا بھی وقت ضائع کرتا ہے. اپنی زندگی میں اس نے کچھ حاصل نہ کیا, میری زندگی میں وہ کیا حاصل دے گا مجھے. احترام سب کا, محبت سب سے, پر دوست سوچ سمجھ کے. تو تین چیزیں موت کے وقت سامنے آئیں گی. سبحان اللہ. سورۃ اخلاص پڑھنے والا اللہ پاک جل شانہ کی کامل صفات کو بیان کرتا ہے, مکمل صفات کو بیان کرتا ہے. کیسا خوشنما خوش نظیب شخص ہوگا جس کی زبان کے آخر میں سورۃ اخلاص ہو. میرا اللہ کہے میرا بندہ میرے پاس بھی آ رہا اور قصیدے میرے گا رہا, قل ہو اللہ احد اللہ الصمد, میرے ہی قصیدے ہیں اور میری توحید کے نغمے ہیں. یہ میرے پاس آ رہا اور میری ہی قصیدے اور میری ہی محبت. کیوں؟ اس نے زبان کو موت سے پہلے ان لفظوں کا عادی بنایا تھا. ورنہ تو ایک بزرگ تھا, ان کا طوطا تھا, بلی آئی اور طوطے کو اچانک جھپٹا اور وہ ٹائیں ٹائیں کرتے لے گئی. بزرگوں کو بہت غم ہوا, تکلیف ہوئی, پریشانی ہوئی, تو انہوں نے کہا حضرت آپ غم زدہ نہ ہوں, اور طوطا آپ کو لا کے دے دیں گے. فرمانے لگے بات طوطے کی نہیں ہے, میں نے ساری زندگی اس کو کلمہ سکھایا تھا, جماعت آئی تو یہ کلمہ بھول گیا اور یہ ٹائیں ٹائیں کرنے لگا. میں اپنے اوپر غم زدہ اس لیے ہوں کہ میں نے ساری زندگی کلمہ پڑھا, کہیں ایسا نہ ہو یہ کلمہ میرا زبان پہ ہو اور دل میں نہ اترا ہو. اگر دل والا کلمہ نہ ہوا تو میں بھی ایسے ہی کہیں ٹائیں ٹائیں کرتا رہ جاؤں اور موت مجھے اٹھا کے اسرائیل لے جائے. مجھے اس بات کا غم ہے. تسبیح خانہ جو مسلسل سبق یاد کرواتا ہے, یہ کلام پڑھ لیں, یہ تسبیح پڑھ لیں, یہ ذکر کر لیں. آج ہی ایک صاحب کہنے لگے مجھے, کہنے لگے جی میں قصور میں فلاں ایک حکیم صاحب ہے, ان کے ہاں ہمارے بڑے گئے تو انہوں نے کہا جی ہمارا تسبیح خانے کے ہاں حکیم طارق کے ہاں جانا ہے. کہنے لگے وہ اچھا اچھا, وہ تو میرا کلاس فیلو ہے, اس کے بعد جتنی کتابیں وہ ساری مجھ سے چوری کر کے لے گیا تھا. میں نے کہا میرا کلاس فیلو تو کوئی نہیں ہے, شاید ہوگا. وہ سچ ہی کہتا ہوگا, میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس کے بعد جتنی کتابیں ساری میری چوری کی ہوئی ہیں. یہ تین چیزیں سنبھال سنبھال کے آمد کے رکھنی ہیں. ان تین چیزوں کا آخری وقت میں بہت نظام چلے گا, ان تین چیزوں کا آخری وقت میں بہت ترتیب چلے گی. ان تین چیزوں کی ایک محفل اور ایک بول اور تیسرا کیا؟ دوست. کئی بے شمار لوگوں نے میں نے سنا, ایک واقعہ تو میں نے خود دیکھا, وہ دیکھو میرا دوست آیا ہوا ہے, وہ دیکھو فلاں دوست آیا ہوا ہے, وہ فلاں آیا ہوا ہے. میری نانی اماں میری والدہ کے ماموں تھے, نانی اماں کے سگے بھائی تھے. میں نے ان کے آموت کے آخری لمحے میں میں نے ان کو دیکھا. ان کے ساتھ نا ادھر ایک درخت تھا, ایک کمرہ تھا, اس کے دونوں طرف صحن تھا, دونوں طرف دروازے تھے, ایک اس طرف تھا. اس طرف منہ کیا اور آواز کرنے لگے, اچھا جی اچھا ابھی آیا, اچھا جی آیا. انہوں نے کہا کون آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کچھ ہستیاں ہیں ایسے بزرگ ہیں کچھ پتہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں جانا ہے. تو اٹھنے کی کوشش کی, اٹھ کے نا جیسے نا وہ بڑے پرانے بزرگ اپنا رومال کندھے میں ایسے رکھتے ہیں, ایسے ایسے ہاتھ مارا. وہ میرا رومال کہاں ہے ایسے کندھے پہ رکھنے کی, لیکن سکت نہیں تھی اٹھنے کی, اٹھ نہیں سکے. انہیں کہا چاچا لیٹے 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 آپ, اور تھوڑی دیر کے بعد رخصت ہو گئے. وہ سنگت لینے آئی تھی, وہ دوستی لینے آئی تھی. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا تجارت کا نظام تھا, تو اس کے ساتھ ایک صاحب تھے, ایک چھوٹا سا ایک جگہ تھی, تو اس میں وہ عصر کے بعد روزانہ بھنگ پیتے تھے, عصر کے بعد, اور اکیلی کبھی نہیں پیتے تھے. تو ایک تانگے والا تھا, تو اس کو کہتے تھے آ یار آ یار, اس کو آوازیں دیتے تھے. وہ کہتا لالا میرا پھیرے دا ویلا, میرا پھیرا ہے یعنی تانگے کی واری ہے. کہہ رہا یار پھیرے دے پیسے بھی دیسا, آ پھیرے کے پیسے میں دوں گا, آ میرے ساتھ بس بیٹھ کے بھنگ پی. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا میں نے اکیلی کیوں پیتے ہیں؟ کہنے لگے اکیلی پینے کا مزہ نہیں آتا, یار بیٹھا ہونا تو پھر مزہ آتا. اس کی سنگت یہی ہے, ایک دوسرے کو دیکھنے سے, ان کے دیکھے سے جو منہ پہ آ جاتی ہے رونق, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. ایسا دوست ہو جو مجھے بلائے, آ یار آ آج تسبیح خانے جانا ہے, وہ کہہ رہے میرے پھیرے دبیلا ہے. ایسا دوست ہو تسبیح خانے جانا ہے. اپنی تین چیزوں پہ ہمیشہ نظر رکھے, زندگی میں خیریں آئیں گی. کیا یہ وہ دوست ہے جو مجھے خیر کی راہوں کی طرف لے کر چل رہا؟ کیا وہ دوست تو نہیں ہے جو غیر محسوس طریقے میں, غیر محسوس طریقے سے مجھے ایسی زندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے جو زندگی مجھے آ کے ناکامیوں پریشانیوں مسائل مشکلات الجھنوں اور بربادیوں کی طرف لے کر جائے گی؟ کوئی ایسا دوست تو نہیں ہے. اپنے دوست کو, اپنے بولوں کو دیکھیں. اچھا پھر ایک اور چیز محسوس کریں. میں ایک ایسے جگہ گیا تو کوئی کتاب نہ ملی. کہیں گیا تو کتاب میں ڈھونڈ رہا تھا کہ وقت ہے میرے پاس کچھ پڑھ لوں, ذکر بھی کروں ساتھ کچھ پڑھ بھی لوں. ایک ڈائجسٹ ملا, اس ڈائجسٹ کو پڑھتے پڑھتے نا میں ایک جگہ گیا تو اس کے آخر میں لکھا ہوا تھا, میں اکثر گنگناتا ہوں یا گنگناتی ہوں, اس میں پھر اشعار لکھے ہوئے تھے. میں نے اشعار وغیرہ تو نہ پڑھے, بس یہ بول اب میرے دل میں اتر گیا. لکھا ہوا تھا کہ انسان جب بے خیالی میں بیٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ گنگناتا ہے, کچھ نہ کچھ گنگناتا ہے جب بے خیالی میں بیٹھتا ہے. تو میں پھر سوچنے لگا تو انسان گنگناتا وہ چیز ہے جو اندر ہو, وہ چیز زبان پہ آتی ہے. میں اکثر گنگناتا ہوں وہ چیز جو اندر ہوتی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے میں ایک گھر گیا, ان کے غسل خانے سے اندر سے گانے کی آواز آ رہی تھی. تو میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا بس نہاتا بھی رہتا ہے گاتا بھی رہتا ہے، یہ گنگناتا ہے بس، بے ساختہ گنگناتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا یہ گاتا رہتا ہے. اور انوکھی بات بتاؤں، وہ گھرانہ تھا جو دولت حشمت اور اپنے اقتدار میں آخری تھا، اور ان کے گھر میں ایک دفعہ مجھے والدہ نے بھیجا کوئی چیز دے کے کہ بیٹا یہ دے آؤ. مزاج میں ان کے سخاوت تھی، میں دینے گیا نا، حالانکہ بہت اچھا ایک لاجواب کوئی چیز پکی ہوئی تھی. مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں، کہنے لگے آئندہ کے لیے ہمارے گھر نہ دینے آیا کرو، ایسی گھٹیا چیزیں ہم نہیں کھاتے. میں نے اما جی کو جا کے، اما یہ کہہ رہے تھے چلو بیٹا ٹھیک ہے میں نہیں بھیجیں گے. اور ان کے گھر کا کوئی فرد سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، کچھ نہیں کرتا تھا. ایک دم مجھے ایک میسج پڑھا میں نے کہ جی میں فلاں ہوں اور فلاں نے مجھے آپ کا نمبر دیا ہے، میں بہت مجبور ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے فوراً خود کال کی، میں نے کہ جی بتائیے. کہ لگا حالات نے مجھے گھیر لیا ہے، باہر کا میں کاٹن پہنتا ہوں، گاڑی ہے، کھوکھلا ہو چکا ہوں، مقروض ہو چکا ہوں، میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا. سنا ہے آپ دعا کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، تو مجھے کوئی وقت مل جائے گا؟ میں کہ جب چاہیں وقت ملے گا. وہ آئے، میں نے ان کی مہمانی کی، ان کے لیے کھانے کمرے کھولے، بچپن کا یاد آیا. میں نے انہیں یاد نہیں دلایا، پر وہ نقشہ مجھے یاد آ گیا. میں چھوٹا تھا اور یہ تھے، اور میرے مرشد کی ایسے خیالات میرے آنسو گر گئے. غم عاشق کی تیرا شکریہ، بھلا ہوئے نا اچیاں دا جنہ نیمیاں نال نبھائی ہو. مرشد آپ کی نگاہ اور دعا نے تارک آج وہی ہے، وہی تارک تو ہے، وہی تو ہے. چھوٹے گوشت کا بہترین پکا ہوا پلاؤ تھا، بہترین پکا ہوا پلاؤ، اس میں چنے بھی تھے، اس میں یعنی میوہ کشمش بھی تھی، اس میں بہترین پکا ہوا پلاؤ تھا. انہوں نے کہا یہ گھٹیا چیزیں ہم نہیں کھاتے. اور مجھے کہنے لگا وہ شخص، کہنے لگا میرے گھر میں بعض اوقات کئی کئی دنوں کا باسی کھانا مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی. اسے وہ واقعہ میں نے یاد نہیں دلایا، پر میں باتیں کر رہا تھا، سارا منظر گھوم رہا تھا کہ ایک دفعہ میں گیا تھا، یہ اندر گا رہا تھا، اور آج پھر گیا تھا تو انہوں نے منع کر دیا تھا، اور اماں افسردہ ہو گئی تھی، کوئی غرض ہی نہیں تھی. آج اس کے حالات ختم ہو گئے، اور اس کو باسی کھانا باسی چیزیں بھی نہیں ملتی. کتنی خوش قسمت ہے تسبیح خانہ ہمارے بولوں کو بدل رہا ہے، کتنی خوش قسمت ہے تسبیح خانہ ہمارے ہمیں ایسی دوستیاں دے رہا ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کو یاد دلاتے ہیں. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں تسبیح خانہ ہمیں یہ محفلیں دے رہا ہے جس کو آپ میں دیکھ رہے ہیں، یہ محفلیں دے رہا ہے، یہ محفلیں دے رہا ہے. انسان ایسی محفلیں دیکھے گا آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، اس لیے ہر میت کی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں. پھر سنیں یہ لفظ، اس لیے ہر میت کی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، ہر میت کی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں. اس دن میں گاڑی میں جا رہا تھا تو ہمارا ڈرائیور نے ایسی غلط کٹنگ کی، تو میرے منہ سے اچانک نکلی یا ارحم الراحمین. میرے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، ان کے منہ سے ایسے نکلا، دیکھنا وہ اچانک بے ساخت ہے نا، وہ گاڑی کی کٹنگ اس نے ایسی کی کہ خطرناک. تو میں نے کہا الحمدللہ میرے منہ سے یا ارحم الراحمین نکلا ہے، آگے کا پتہ نہیں. یہ بات کیوں کہی میں نے، وہ سبق پھر دہرا دیتا ہوں، وہ سبق پھر دہرا دیتا ہوں. اپنے بولوں کو ہمیشہ اس وقت چیک کیا کریں، اس وقت پرکھا کریں جب اچانک کوئی چیز آتی ہے، اور ایک لفظ ہے اچانک دروازہ، میں نے سمجھا شاید شیشہ دروازہ کھلا ہوا ہے، آگے دیکھا تو وہ شیشہ تھا، ٹھا کر کے میں شیشے سے لگا، بعض وقت نا پتہ نہیں چلتا وہ شیشہ ہوتا ہے، یا اچانک میں تھا اور دروازہ کسی نے کھولا اور جا کے دروازہ مجھے لگا، میں بھی دروازہ اندر سے کھول رہا تھا، کسی نے وہ باہر سے کھول دیا. ایسے میری گاڑی کے ساتھ کوئی گاڑی اچانک آئی، کسی نے اچانک غلط کٹنگ کی، غلط ٹرن لیا اچانک، چاہے وہ کسی بھی زندگی کے حصے میں، اچانک اچانک وہ سامنے آئے، میں سامنے، آپس میں ٹکرا گئے. یہ اس طرح کوئی بھی اچانک نظام ہو، اس میں بے ساختہ ہمارے منہ سے آہ اوہ آہ کچھ چیز نکلتی ہے، نکلتی ہے نا، یہی موت کا آخری بول ہے. موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. یہ آخری موت بھی ایسی اچانک آئے گی، اچانک ایسی آئے گی. اس وقت بھی ہمیں، ہمارے سامنے اسرائیل کو دیکھیں گے نا اور موت کے نقشے دیکھیں، اس لیے ہمارے منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے. میری طرف دیکھیں نا، میں کیسے کر رہا ہوں، یہ دیکھیں میری آنکھیں بھی پھٹی رہ گئی، میرا منہ بھی کھلا رہے گا. وہ چیزیں جو میں سنتا تھا آگے سارے سامنے آ گئی. بس اس لیے ہر میت کی آنکھیں بھی بند کرنی پڑتی ہیں، منہ بھی بند کرنا پڑتا ہے. اب یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارا جو ہر پل ہمارے ساتھ چلتا ہے. کوئی بھی اچانک آئے تو میرے اندر سے آ ہا ہو ہا کیا نکلتا ہے، میرے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ یا کریم نکلتا ہے، یا رحمان نکلتا ہے، یا اللہ نکلتا ہے، حسبی اللہ نکلتا ہے، اللہ نکلتا ہے، کوئی کیا نکلتا ہے، بس میرے منہ سے جو نکلے گا نا وہی میرا آخری کلمہ ہوگا، وہی میرا آخری کلمہ اچانک میرے منہ سے نکلے گا، بے ساختہ، بالکل بے ساختہ. میرے منہ سے جو اچانک نکلے گا وہی میرا آخری کلمہ ہوگا، وہی میرا آخری کلمہ ہوگا. یہ ہر وقت پرکھتے رہیں. اور یہ جو محفلیں اور یہ جو نظام ہمارے ساتھ ہے نا، یہ ہمیں ان کلمات کی تقویت دیتا ہے. خیر کے کلمے ہمارے کانوں میں پڑھتے رہیں گے، اور خیر کے کلمے ہم سنتے رہیں گے، اور خیر کے کلمے ہم بولتے رہیں گے، اور سورۃ اخلاص کی برکتوں کو برکتے بھی رہیں گے، دیکھتے بھی رہیں گے، سنتے بھی رہیں گے، پڑھتے بھی رہیں گے، کان بھی آتی ہوں گے، زبان بھی آشنا ہوگی، اور آخری لمحے میں پھر یہ خیر کے کلمے ہماری زبان پہ ہوں گے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی کلمے کا گواہ بنے یا نہ بنے. کیوں؟ جھٹکا تو لگنا ہے. اس جھٹکے میں ضروری نہیں ہے سور پوری صورت اخلاص پڑھے، آپ جھٹکے میں پوری صورت اخلاص نہیں پڑھتے، کوئی ایک لفظ ہوتا ہے منہ سے نکلتا ہے اور وہ جھٹکا کام کر جاتا ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی مسجد جفالی کے سامنے، مسجد جفالی کے سامنے سر قلم کرتے تھے جب سعودی عرب میں یہ نظام تھا، تو اس نے، میں نے ویڈیو دیکھی ایک خاتون کی، اس کو لائے، اتارا، اور اس کی چٹیا سے اس نے پکڑا جلاد نے، اور مائی پکار رہی تھی، اور اس نے ایک تلوار کے جھٹکے سے اس کی ایک آواز نکلی، اس میں خاموش ہو گئی، سر دوب جا پڑا. وہ ایک آواز تھی. اسی وقت میرے جی میں آیا، میں کہا یہ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں. کتنے خوش قسمت ہے تسبیحانہ ہمارے تو بولوں کو تابندہ اور تازہ کر رہا ہے، تسبیحانہ تو ہمارے بولوں کو رونق دے رہا ہے اور جنتی بول بنا رہا ہے، ہمیں جنتی زندگی دے رہا ہے، ہمیں جنتی سامان دے رہا ہے کہ ہمارے آخری بول کیا ہوتے ہیں. رب کی توحید سورۃ اخلاص کو پڑھنے والا اللہ جل شانہ کے کتنا قریب ہوتا ہے اور رب کا کتنا قرب پاتا ہے. تسبیحانہ یہ منزلیں آسان کر رہا ہے, تسبیحانہ ان بولوں کو, ان بولوں کو یاد دہانی بار بار کرا رہا ہے. ان بولوں کی خیال کرنا, بس یہ بول بولتے رہے, کبھی سورت اخلاص, کبھی افاسب تم اذان, کبھی نماز, کبھی تسبیح, کبھی ذکر, کبھی یہ ہمیں یاد دہانیاں ہو رہی ہیں. جہاں دنیا بن رہی, جہاں نظام بن رہا, جہاں ہمارے مسائل حل ہو رہے, مشکلیں دور ہو رہی, ناکامیاں ختم ہو رہی, الجھنیں ہماری سلجھ رہی ہیں, وہاں ایک انوکھا نظام سنور رہا ہے. وہ ہے آخری لمحے کا نظام. جب ایک دم آئے گا, ایک دم ایسے آ جائے گا, ایک دم اچانک. ایک ڈاکو نے مجھے بتایا توبہ کی, مجھے کہنے لگا کہ میں نے کہا جب سامنے جاتے ہو اچانک آدمی کے کیا ہوتا ہے, کہ ایک دم اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور شور مچانے کی کوشش کرتے ہیں. کہنے لگے ایک بندہ تھا شور مچانے کی کوشش کر رہا تھا, میں نے اس کا منہ بند کیا. اس نے منہ بند نہیں, میں نے اس کا جبڑا پکڑ کے چیر دیا, جبڑا چیر دیا اس کو, اس کو یہاں تک سارا میں نے چیر دیا. اچانک سامنے, اچانک موت, مصیبت, مشکل, پریشانی, یا کوئی اچانک خوشی, غم, دکھ, حادثہ, جھٹکا, کوئی سپیڈ بریکر, گاڑی اچانک جا رہی تھی, ایک اچانک سپیڈ بریکر دیکھا ہی نہیں میں نے اور گاڑی ایک دم ایسے اچھلی. اس وقت میرے منہ سے کچھ نکلتا یا نہیں نکلتا, بولیں, اچانک سپیڈ بریکر آ گیا, اچانک گڑھا آ گیا, اچانک گٹر کا ڈھکن آ گیا. اس کے بعد گٹر کے اوپر ڈھکن نہیں تھا, کوئی مین ہول, کوئی چیز آ گئی. میری گاڑی اچانک جھٹکا کھایا اور میرے منہ سے اچانک کیا نکلتا ہے, بس یہ جو اچانک والی کہانی ہے نا, اسی کا نام موت ہے. یہ اچانک ہے نا لفظ, اچانک یہ ہوا اور اچانک یہ ہوا, اور یہی موت اچانک آئی. اور اچانک کے بول, پھر اسی اچانک میں اچانک ایک بول آئے گا, اور وہ اچانک وہ بول آئے گا جسے زندگی بھر ہم نے اپنا ساتھی بنایا تھا, جسے زندگی بھر ہم نے اپنا ساتھی بنایا تھا. زندگی بھر ہم نے اپنا ساتھی بنایا تھا. سورت اخلاص سے محبت کرنے والے, سورت اخلاص سے پیار کرنے والے, سورت اخلاص سے دوستی کرنے والے, سورت اخلاص سے راز و نیاز کرنے والے, سورت اخلاص کی برکتوں کو لینے والے, ادب کرنے والے, سورت اخلاص سے محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنے والے اس فیض کو پائیں گے, ان خیروں کو پائیں گے. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں مالک بن انس کی روایت کی ہے, جب ناقوس بجتا ہے تو اللہ کا غضب ہوتا ہے, جب موسیقی آتی ہے تو اللہ کا غضب, اللہ غضبناک ہوتا ہے, اور فرشتے اتر پڑتے ہیں, زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور قل ہو اللہ پڑھنے لگتے ہیں تاکہ اس کا غضب دور ہو جائے. کہ جب موسیقی ہوتی ہے تو اللہ کا غضب متوجہ ہوتا ہے اور فرشتے اتر پڑتے ہیں, زمین کو چاروں طرف سے گھیر کے کیا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, سورت اخلاص, قل ھو اللہ, اور اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو روزانہ 40 بار سورت قل ھو اللہ پڑھے اس کے لیے اللہ پل صراط پر منار بنا دیتے ہیں, یہاں تک کہ پل صراط پر سے سہولت سے گزرے. اور سہل بن سعد سے مروی ہے, یہ وہ صحابی ہیں جن کا مدینہ میں سب سے آخر میں انتقال ہوا. انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے آقا سے کمی رز کی شکایت کی, فرمایا جا تو اپنے گھر میں تو سلام کر اور ایک بار قل ھو اللہ پڑھ. اس نے ایسا کیا, اللہ نے اس پہ اتنی کثرت سے روزی فراغ کی کہ اس کا فیض اس کے پڑوسیوں کو بھی پہنچا, اور فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر 11 بار سورۃ قل ھو اللہ پڑھے اس دن اس سے کوئی اللہ کی برکت سے اس کلام کی برکت سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہم تو لفظوں میں یہ لہجوں میں اور اپنے حرفوں میں لفظوں لہجوں اور حرفوں میں سورۃ اخلاص کو اپنے من میں سمو لیں, قرآن کو اپنے من میں سمو لیں, اپنے دل کے اندر کی گہرائیوں میں سمو لیں, ہمارے جیو میں, ہماری سوچوں میں, ہمارے من میں, ہمارے اندر کی کیفیت میں سورۃ اخلاص ایسی آئے کہ ایسی طبیعت بس مچل جائے. آج کے بعد اپنے بولوں کو پرکھیے گا, اچانک والے بول, اچانک سامنے آ رہے تھے, اندھیرا تھا, ستون پتا نہیں تھا کہ ہم نے کیا ہے, اندھیرا تھا, کوئی چیز سے ٹکرا گیا, تو اس وقت کیا بنے گا. ایک نابینا تھا, گھڑا رکھ کے ہاتھ میں چراغ لے کے جا رہا تھا, کندھے پہ گھڑا تھا, ہاتھ میں چراغ تھا, اس کو پتا تھا راستوں کا, نابینا کو راستوں کا پتا ہوتا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو نابینا ہے اور ہاتھ میں چراغ کر, تجھ جیسے اندھوں کے لیے تو نہ مجھ سے ٹکرا جائے, میرا گھڑا نہ گرا دے, تو نہ مجھ سے ٹکرا جائے, میرا گھڑا نہ گرا دے. ایک بندہ نا گھر میں دال کھا رہا تھا, کھانا کھا رہا تھا, تو کنکر آیا اس کی کھانے میں, تو اس نے کہا بیگم سے, بیگم اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں, تم دیکھ نہیں سکتی کہ صاف نہیں کرتی کہ کنکر ہے اس میں, 2 آنکھیں کس لیے ہیں؟ کہنے لگا 32 دانت کس لیے ہیں, تو چپ آ جا, میری 2 آنکھوں کا شکوا ہے, 32 دانت ہیں کس لیے, اس لیے ہیں. یقین جانیے آج اگر یہ سبق یاد ہو جائے نا, یہ اچانک والا, تو ہمیں سورۃ اخلاص کی برکت مل گئی, فیض مل گیا, خیر مل گئی, اور سورۃ اخلاص کا نور مل گیا, اور سورۃ اخلاص کی راحتیں, برکتیں, خیریں مل گئیں. اگر یہ سبق یاد ہو جائے کہ اچانک بول میں ہمارے اندر سے کیا نکلتا ہے, اور اگر یہ سبق یاد ہو جائے کہ آخری لمحوں میں دوست دکھائے جائیں گے, اور یہ سبق اگر یاد ہو جائے کہ آخری لمحوں میں محلیں دکھائی جائیں گی, بتا تو کہاں اٹھتا بیٹھتا تھا ساری زندگی. اس دن ایک صاحب فوت ہوئے, مجھے بہت افسوس ہوا, موت کا نہیں, میں نے زندگی میں بچپن سے 55 تک انہیں دیکھا تھا. ایک ہوٹل تھی, اس کے سامنے آتے تھے, 3-4 دوست تھے, بیٹھتے تھے, مغرب کے وقت وہ بیٹھتے تھے, اس وقت اذانیں ہو رہی ہوتی تھیں, لوگ مسجدوں کو جا رہے ہوتے تھے, وہ گھر کو جا رہے ہوتے تھے. اس کی زندگی میں ویرانی تھی, فقر تھا, مشکلات تھے, مسائل تھے, ساری رات وہ تو میں کی باتیں اور سیاست کی ادھر ادھر کی باتیں اور غیبت اور سب کرتے تھے ساری رات. اور میں نے تجزیہ کیا باقاعدہ, اس محفل میں جتنے بیٹھتے تھے وہ ایک ایسا نہیں تھا جس کی زندگی میں کوئی تونگری یا برکت یا خیر ہو, کوئی ہو, کچھ ہو. ساری زندگی اس کا موضوع ہی یہی تھا, لوگوں کی کمیاں, سیاست کے نام پہ بادشاہوں کی کمیاں اور لوگوں کی کمیاں. بس میں ایک شہر میں گیا, ایک صاحب کو ڈھونڈتے بڑی مشکل سے وہاں پہنچا, تو میں نے اس کو دیکھا, پہچان نہ سکا. خیر بڑی مشکل سے ہم نے پہچانا, تو میں نے کہا کہ کچھ شیو بڑی ہوئی تھی بہت ساری, میں نے کہا داڑھی رکھ لی ہے, کہہ گئے ہاتھ اب تھک جاتے ہیں, شیو نہیں کر سکتا, سکت نہیں ہے. اور میں نے اس کی حالت دیکھی, اس کے پاس کتنی جائیداد تھی اور وہ اپنی ہر جائیداد مہرے کی تھی اور وہ اپنی ہر جائیداد کو اس نے منہ بولی قیمت پہ، ایک چیز میرے والد صاحب رحمتہ اللہ بھی لی تھی، منہ بولی قیمت پہ دیتا تھا۔ میں نے کہا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے بڑے نوٹ نکالے اور اس کی جیب میں ڈالے، کہہ رہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو نہیں ہے، مجھے ہے، قبول فرما لے۔ اس کو بول کھا گئے، بڑے برکتی کا ذریعہ بن گئے، اس کی برکت لٹ گئی۔ خوش قسمت ہے آپ تسبیح خانے آتے ہیں، نصیب والے ہیں جو تسبیح خانے سے آپ کی نسبتیں ہیں۔ پوری دنیا والوں سے کہہ رہا ہوں کہ تسبیح خانہ آپ کو بول کون سے دے رہا، سوچا نا صحیح، کون سے بول دے رہا تسبیح خانہ آپ کو، کون سی آوازیں دے رہا، کون سے بول دے رہا، یہ بھی تو سوچیں کیسے مبارک بول دے رہا تسبیح خانہ آپ کو، رب کی زبانوں پہ کیا جاری کرا رہا تسبیح خانہ۔ ہفتے میں آپ کا وقت لگوا کہاں رہا، یہ وقت کہیں لگنا ضرور تھا، یہ وقت کہیں لگنا ضرور تھا، اس سے پہلے بھی لگ رہا تھا، کہاں لگوا رہا، کن ناموں پہ لگا دیا۔ تسبیح خانے نے انسانیت کی خیر خواہی کا سبق سکھا دیا۔ مجھے بے شمار لوگ کہتے تھے ہم فلاں مسلک کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، فلاں کے بارے میں یہ کہتے تھے، فلاں کے بارے میں یہ کہتے تھے، آپ نے کیا کر دیا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں کالا مشکی نانگ تھا۔ میں کہا خیریت کیوں؟ کہنے لگا کہ میری زبان سب کو ڈستی تھی، میں فلاں پارٹی سے تعلق، ایک مخصوص سیاسی پارٹی، اور فلاں مسلک سے، فرقے سے میرا تعلق، اس کے علاوہ ہر شخص کو ایسے ڈستا تھا جیسے کہ کالا سانپ۔ کہنے لگے آپ نے مجھے مار کے رکھ دیا۔ میں نے کہا آپ شکر کیا کرو، اس پہ شکر کیا کرو کہ اللہ میرا سانپ مر گیا اور میں زندہ ہو گیا، پہلے سانپ زندہ تھا تو مرا ہوا تھا، اب تو زندہ ہوا ہے سانپ مرا ہے۔ سورت اخلاص سے دوستی، سورت اخلاص سے محبت، اللہ کے نام سے دوستی، ہماری زبانوں کے بول ہی بدل گئے، ہماری سوچیں بدل گئیں، ہمارے تو جذبے ہی بدل گئے تسبیح خانے کی سنگت اور صحبت نے، تسبیح خانے کی طرف اٹھے ہوئے قدموں نے، ہمارے تو جذبے، ہمارے بول، ہماری سوچیں اور ہمارا نظام ہی بدل کے رکھ دیا۔ کیسے خوش قسمت ہیں آپ۔ آج رات میری بات یہ سوچئے گا، کیا تسبیح خانے نے ہمارے بول بدلے؟ کیوں بھائی جاگ رہے، اپنے قریب دیکھیں کوئی سو رہا، دائیں بائیں محبت پیار سے اس کو اٹھا لیں، آج سال کے سوچیں کیا تسبیح خانے نے ہمیں بدلا، سوچوں کے اعتبار سے، جذبوں کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، کسی وجہ سے تسبیح خانے نے بدلا ہمیں؟ اس سے پہلے میرے جذبے کیا تھے، میرے فیصلے کیا تھے، اس سے پہلے میں نے سوچا کیا تھا، اس سے پہلے میں نے کیا طے کیا ہوا تھا، سارا کچھ تسبیح خانے نے توڑ کے رکھ دیا۔ میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ ہماری تو سوچ ہی بدل گئی، جذبے ہی بدل گئے۔ اس سے پہلے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اب عالم کے لیے رونے والا بنا دیا تسبیح خانے نے، سوچنے والا بنا دیا، اور پوری دنیا اور پورے عالم کے لیے غم کھانے والا بنا دیا۔ اپنی ذات سے نکلے، اپنے وجود سے نکلے، جب اپنی ذات اور اپنے وجود سے نکلیں گے پھر زندگی کا فیصلہ ہوگا، پھر فیصلے ہوں۔ سوچے تو صحیح کبھی کہ تسبیح خانے نے کیا کچھ ہمیں بدلا ہے، سوچ کے اعتبار سے، عقل سمجھ کے اعتبار سے، ہمارے اندر کوئی نفرت تھی یا کسی چیز کی، کسی مسلک کی، کسی فرقے کی، کسی علاقے کی، کسی قوم کی، کسی زبان کی، کیا ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے؟ کچھ چلو کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ. تو اندر سے آواز آئے گی، نہیں نہیں کچھ نہ کچھ نہیں، بہت کچھ. ایک آواز آئے گی اندر سے، اور اپنا دل خود بتائے گا، اپنا من خود بتائے گا، اپنی سوچیں خود گواہی دیں گی کہ نہیں، بہت کچھ ملا، بہت کچھ پایا. ایک دوسرا، اندر دل خود بچائے گا، اندر دل خود بتائے گا کہ بہت کچھ ملا بھی اور بہت کچھ پایا، بہت کچھ ملا بھی اور بہت کچھ پایا، بہت کچھ ملے. مجھے کر میرے موبائل پہ ایک میسج آیا کہ فلاں شاہ صاحب فوت ہو گئے. میرے خلاف بہت لکھا، میرے خلاف بہت زبان درازی کی، بہت الزامات لگایا. ان کا مشن دن رات میرا خلاف بولنا، لکھنا، پڑھنا تھا. میں نے دل ہی دل میں کہا اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کی مغفرت. تو کل سے میں پڑھ پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کر رہا ہوں. کل سے پڑھ پڑھ کے میں اس کی روح کو ہدیہ. کیوں جی فوت ہو گیا؟ میں کل سے پڑھ پڑھ کے روح، میں کہہ رہا ہوں مولا میں نے اس کو تیری ذات کی خاطر معاف کیا. شاید اس کا جذبہ سچا تھا، میں نہ پرکھ سکا. کل مجھے میسج آیا، انہوں نے کہا وہ صاف فوت ہو گئے. میں کل سے پڑھ پڑھ کے روح کو ہدیہ کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں. اس کا مشن دن رات کیا؟ یہی تھا کہ حکیم طارق کو خاک میں ملانا ہے اور نیچا دکھانا ہے. میں نے کہا نہیں مولا، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند. کل سے اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں بہت زیادہ. آپ سارے اس کے لیے ایک دفعہ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا ہدیہ میں آپ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ اس کی قبر میں یہ ہدیہ اسے پہنچاتا. میں ایک دفعہ کلمہ پہنچایا جائے، 4000 نیکیاں قبر میں داخل ہوتی ہیں، 4000 نور داخل ہوتے ہیں، 4000 خطائیں معاف، 4000 درجے بلند. کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور کتنے لوگوں نے کلمے کا ہدیہ ان کو پہنچا دیا. یہ تسبیحانہ دیتا ہے، یہ تسبیحانہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے. مجھے تو مٹھائیاں بانٹنی چاہیے تھی، خوشیاں منانی چاہیے تھی، پر نہیں. میں سفر میں تھا تو میں نے کہا مولا تو پردیسی کی دعا کو قبول کرتا ہے. ابھی میں پردیسی ہوں، اسلام آباد سے واپس آ رہا ہوں، ٹرین میں واپس آ رہا تھا. تو میں نے کہا مولا وہ پردیسی تیرے پاس آ گیا ہے، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، مغفرت سے بھر دے، راحت سے بھر دے. ایک چینج ہے، ایک تبدیل ہے، چینج ہے سوچوں میں، جذبوں میں، خیالوں میں، گمان میں، تصور میں، ہماری کیفیتوں میں، ہمارے دیکھنے میں، پرکھنے کا زاویہ، پرکھنے کا انداز، پیمانہ ہی تسبیحانہ بدل کے رکھ دیتا ہے. اللہ کرے ہمارا اچانک بول اللہ والا ہو جائے، اور ایسا ہو جائے جس بول کے اندر اللہ ہو، اس کا نام ہو، اس کے حبیب کملی والے کا نام ہو. آج تو وقت کچھ زیادہ ہی ہو گیا، کڑی دیکھی پتہ مجھے، وہاں میں نے درس تھا نا، 1.5 گھنٹہ درس ہوا، کہنے لگے پتہ ہی نہ چلا 1.5 گھنٹہ اتنا لمبا درس ہوتا ہے. میں کہا تو آ تسبیح خانے میں. بھئی آپ گھڑیاں دکھاؤ تو میں چپ کروں. میں گیا نا وہاں، یہاں 12 ربیع الاول کی شام کو خوب اہتمام کیا ہوا تھا، انتہائی اہتمام تھا. میرے ساتھی مجھے کہنے لگے جب ہم گئے تھے تو 27 آدمی تھے، اور جب ہم اٹھے اختتامی دعا کے بعد تو 62 آدمی تھے، اور ایک گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں مجھے پتا ہے آپ گھڑیاں دکھا رہے ہیں مجھے، لیکن آج خاص کوئی 12 ربیع الاول ہے، آج کوئی خاص اہتمام ہے، 2-4 منٹ اوپر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ہم گھڑیاں ہی نہیں دکھاتے. اصل میں پتہ ہے کیا، یہ میں جو بولتا ہوں آپ کی طلب پہ، آپ کی تڑپ پہ. سردی کہاں، دھند کہاں، سردی پڑ رہی. میں نے کل بیٹھا دھوپ میں، اسلام آباد کا ٹمپریچر چیک کیا تو وہ تھوڑا تھا، لاہور کا زیادہ تھا. یعنی لاہور میں سردی زیادہ تھی، اسلام آباد میں سردی تھوڑی تھی. تاشکند میں بھی اسلام آباد کے برابر تھی اس وقت ٹمپریچر. ہمارے دوست بیٹھے تھے سامنے، وہ چیک کر رہے تھے نیٹ پہ. لاہور میں اس وقت اس سے بھی زیادہ تھا. تو آپ طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، کہ ہماری جمعرات نہ چوک جائے، ہماری حاضری نہ چوک جائے. کہاں سے کہاں سے سفر کرتے 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 یہ جو آپ کی قربانی ہے، یہ مجھے مضامین دیتی ہے، میرے اندر کے دل کی تہوں کو کھولتی ہے اور ورقوں کو پلٹتی ہے اور مجھے کچھ باتیں سجھاتی ہے. یہ چیز، یہ آپ خلوص، آپ کا قربانی، آپ کے اٹھے ہوئے قدم، آپ کی مسافرت، پردیسی آتے ہیں، یہ چیز میرے اندر سے مجھے بلواتی ہے. نہ میرے پاس نہ علم ہے، نہ کشف ہے، نہ کوئی کمال ہے، بس غم عاشقی تیرا شکریہ. آپ کا شکریہ. آپ آتے ہیں تو محفل سج جاتی ہے، آپ آتے ہیں تو میں بھی کچھ بول بیٹھتا ہوں، آپ نہ آئے تو دیوار اور حال اکیلا، سوائے میری گونج کے اور کچھ بھی نہ ہو. حال اکیلے حال میں تو میری گونج ہی ہوگی اور میں ہی ہوں گا، تو کیا فائدہ اس کا. اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول کرے، مانگتے رہا کرے. اللہ تسبیح خانے سے میرا بس، اس نے ایک صاحب میرے پاس آئے 8 سال کے بعد تسبیح خانے میں آئے، اور قریب قریب ایک بندہ 14-15 مہینے تسبیح خانے گزار کے گیا اور تسبیح خانے اس کا سے واپس مڑ کے نہ دیکھا. میں نے کہا اس کو سمجھا جا، اس کو کہے 8 سال میں مجھے کچھ نہیں ملا بجائے پریشانی اور مشکلات اور مسائل کے، تو کہاں روٹھا جا رہا تسبیح خانے سے؟ پاگل، اپنی راہوں کو سنوار، سوچ. تجھے مڑ کے دیکھنا بھی اب پسند نہیں ہے، لیکن تیرا یہ فیصلہ غلط ہے. مجھے 8 سال میں کچھ نہ ملا، تجھے کیا ملے گا؟ تجھے کیا ملے گا؟ میں نے کہا اس کو سنبھال سمجھا. بس یہ زندگی ہے، جڑے رہیں، جوڑتے رہیں، لگی رہے گی، لگاتے رہیں گے. لگی رہے گی، ہاں لگی رہے گی، لگاتے رہیں گے. شمع روشن رہے گی، تڑپ باقی رہے گی. بس ایسے تڑپتے تڑپتے اللہ کے پاس چلے جائیں، اور اللہ کہے گا کیا تڑپ لائے تھے؟ یا اللہ تیرے نام کی تڑپ، تسبیح خانے سے اس برکتیں ملی تھی، بس وہ لایا تھا. تو اللہ پاک بس اپنے مہمان بنا لیں گے پھر انشاءاللہ، اپنے بہترین مہمان خانے میں ہمیں بھیج دیں، اور ہماری مہمانی ہو رہی ہے. اب بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں، کچھ اعلان کریں، کچھ باتیں کریں. ایک غم کی بات بتاتا ہوں آپ کو اس سے پہلے، آج میں غم زدہ ہوں. میں نے آج سے مسافہ کرنا چھوڑ رہا ہوں، میں اب مسافہ نہیں کروں گا. غم کی بات، اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل اور جیبیں ان کا نقصان ہو جاتا ہے، موبائلوں کا نقصان اور جیبوں کا نقصان ہو جاتا ہے. میرا ہی قصور ہے، میری کوتاہی ہے. تو مسافے کے جذبے میں مخلوق خدا ان کا نقصان ہو جاتا ہے، موبائلوں پہ ایک نقصان ہو جاتا ہے اور جیبوں کا نقصان ہو جاتا ہے. بیچارے دور دور سے پڑے لوگ آتے ہیں، اس لیے سلام ہی کافی ہوگا. اور سلام آپ کو مل رہا. آئندہ جمعرات میں نوچندی کا درس ہوگا 2 جنوری کو انشاءاللہ, نوچندی کا درس ہوگا, بہت مبارک درس نوچندی کا. اور ایک اعلان یہ ہے کہ حجبیری محل میں درخت لگائیں اپنے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے, سینکڑوں ہزاروں لاکھوں درخت لگائیں. کوئی چھاؤں میں وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے گا, وہ چھاؤں ہی تیری قبروں, تیری نسلوں, تیری رزق, دولت, عزت کی چھاؤں بن جائے گی انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ حجبیری محل میں خدمت کے لیے میں نے احباب مانگے ہیں. سخت سردی, سخت مسافرت میں جب کمرے بن جائیں گے, جب سب کچھ بن جائے گا, وہاں آ کے خدمت کے لیے تو سارے آئیں گے. خدمت کے لیے تو اب چاہیے جو وہاں چند دن, چند ہفتے, چند مہینے خدمت کے لیے اور نگرانی کے لیے مجھے احباب چاہیے. چاہیے مجھے تڑپ والے جو اپنا بستر, اپنا کھانا لے کے چلے, ایسے مجھے چاہیے مخلص. 100 بندہ مجھے وہاں چاہیے اور ضرور چاہیے. امید ہے آپ توجہ کریں گے اور اپنے آپ کو تیار کریں گے اور سچے جذبے کے ساتھ. اپکری حویلی میں درود پاک کا ایک روحانی چلہ ہے انشاءاللہ 21 فروری سے 23 فروری تک اپنے بستر کے ہمراہ لنگر وہاں ہوگا, بستر اپنا ہو. اور انشاءاللہ آئندہ سال ہمارا روحانی چلہ اجتماع 2020 کا 19 نومبر سے 22 نومبر حجویری محل میں انشاءاللہ ہوگا. سکھر کا درس 28 فروری کو انشاءاللہ جمعہ بعد نماز عشاء. اسلام آباد کا درس 6 مارچ جمعۃ المبارک شام 6 بجے ہوگا. اور اسم اعظم کا دم اسی اتوار کو انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد, اور پھر شفائیہ دعا آن لائن پورے ورلڈ میں ہوگی دم بھی. اور خواتین ہر حالت میں درس میں دم میں شامل ہو سکتی ہیں. اور پھر کشف المحجوب ہوگا پرسوں, اور مراقبہ ہوگا, اس میں ضرور شرکت کریں. بہت سعادت ہے, بہت زیادہ سعادت ہے. ابھی عشاء کی نماز ہوگی, پھر دوسری عشاء کی نماز, جگہ تھوڑی ہے تو نیچے حسینی ہال نمبر 6 میں عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی جائے گی. جن کی چھوٹ جائے تو اس میں شرکت کریں. اور انشاءاللہ 625 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو خصوصی عمل ہے وہ 16 جنوری بروز جمعرات کو آ رہا ہے. جمادی الاول کی تیسری جمعرات ہوگی, جمادی الاول کی تیسری جمعرات, اس میں ضرور شرکت کریں. حامیم لا ینصرون بہت اہم اعلان ہے. یہ ہمارے تسبیح خانے کا چندہ ہے 313 بار, اور یا حافظ و یا سلام 1 تسبیح یا 11 بار. میرا, میری نسلوں کا, ساتھیوں کا, اس سارے نظام کا سخت تصور کر کے خوب توجہ سے پڑھیں گڑ گڑا کے. اور حجویری محل کا تصور, درود محل کا تصور, حویلی کا, گوشہ درود و سلام کراچی کا تصور کریں. اور گوشہ درود و سلام کراچی میں جائیں, اعمال کرتے رہا کریں, اور اپنے طبی تجربات مشاہدات لکھا کریں, اور تسبیح خانے میں خدمت اور عبادت کے لیے چند دن, چند ہفتے, چند مہینے گزاریں. ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں, امانت ہے. اور اپنے گھر میں شجرہ طیبہ, منتخب احادیث اور آداب معرفت روز پڑھیں چاہے تھوڑی پڑھیں. اور گاڑیوں کی اور موٹر سائیکل کی پارکنگ میں تعاون کریں, یہ رقم ہم نہیں لیتے, پارکنگ والے لیتے ہیں, لیکن راستے بند ہو جاتے ہیں, مسلم غیر مسلم یہاں رہتے ہیں, سب کا ہم نے خیال کرنا ہے, راستے بند نہ کریں. ابھی نماز کے بعد اوپر لنگر کا اہتمام ہوتا ہے, وہاں تشریف لے جائیں. بعض اوقات بعض احباب ایسے ہیں جن کو خبر نہیں ہوتی, بیٹھے رہتے ہیں, لنگر سمیٹ دیا جاتا ہے, پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے. اب بیٹھ کے ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ پہلے سورت 3 دفعہ دروشی پڑھیں گے اول آخر, اور 3 بار درود پاک کے بعد توجہ سے, ڈوب کے, دھیان سے, دل کی گہرائیوں, اندر کے درد کے ساتھ سورت اخلاص پڑھیں گے. پھر اللہ کا ذکر ہوگا, ذکر خاص ہوگا, پھر اللہ کا ذکر ہوگا, مراقبہ ہوگا, اور پھر دعا ہوگی. تو توجہ سے, دھیان سے اب بیٹھ کے ہم آج سورت اخلاص 40,000 دفعہ پڑھنے کی, یہ 7ویں محفل ہے, 7واں جمعہ. شب جمعہ ہے تو انشاءاللہ آج توجہ سے بیٹھ کے پڑھیں. اللہم صلی
اللہ. ابھی پہلے اللہ کا ذکر ہوگا اگر جہری, اس کے بعد انشاءاللہ براب اور پھر دعا ہوگی. اس قیمتی گھڑی کو پوری توجہ دھیان آہوزاری کی راہٹ کے ساتھ انشاءاللہ اپنے لیے, پوری امت کے لیے, قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ انشاءاللہ ملی وقت کر دیں.
اللہ اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا اللہ سارے بھکاری سارے فقیر سارے منتے جمع ہیں کامل ہدایت مانگتے ہیں، کامل اخلاص مانگتے ہیں، کامل اخلاق مانگتے ہیں، اور کامل برکت اور عافیت مانگتے ہیں، برکت اور عافیت مانگتے ہیں، برکت اور عافیت مانگتے ہیں۔ اللہ دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، ہماری صبح شام بدل دے، ہماری دنیا اور آخرت میں خیریں عطا کر دے، راحتیں دے دے، برکتیں دے دے۔ کسی آمین کہنے والے کی آمین کو رد نہ کر، سب کی آمین کو مقبولیت کی مہر دے، قبولیت کی مہر دے، محبوبیت کی مہر دے، اور سب کی آمین کو قبول فرما، سب کی آمین کو قبول فرما۔ ہمارے پل پل کو منور کر دے، ہمارے پل پل کو مزین کر دے، ہمارے وجود کو لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، خیر کا ذریعہ بنا، ہمارے وجود کو نفرتیں ختم کرنے کا ذریعہ بنا اور آپس میں محبتیں بڑھانے کا ذریعہ بنا۔ اے سخی آقا، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، یہ زبان وہ بولے جو تو چاہے، یہ زبان وہ بولے جو تیرے حبیب کے نور چوک کو چاہے اور تیرے حبیب کے نور کو بکھیرے۔ اے سخی آقا، بے گھروں کو گھر دے، بے دروں کو در دے، بے سہاروں کو سہارا دے، قیدیوں کی خلاصی دے، اللہ قرضداروں کے قرضے دور کر دے، مریضوں کی بیماریاں دور کر دے، دکھیاروں کے دکھ دور کر دے، مجبوروں کی مجبوریاں دور کر دے، جو سختی میں مبتلا ہیں ان کے لیے آسانیاں کر دے، جو رشتوں کی بندش میں ہیں اللہ غیب سے عرشی نظام سے رشتے بنا دے، اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کی رخصتیاں کروا دے، اور ان کے گھر بسا دے، اور محبت پیار کی راہیں بنا دے، اور محبت پیار کے اے اللہ نظام بنا دے۔ اللہ دلوں کو جوڑ دے، دلوں کے توڑ سے بچا دے، میاں بیوی کی محبتیں دے دے، آپس میں الفتیں دے دے، بہن بھاؤں بھائیوں کو بھائی چارہ دے دے، درگزر رواداری دے دے۔ اللہ، ہمارے گھروں میں شیاطین نے ڈیرے ڈال دیے، کالے جنات نے ڈیرے ڈال دیے، ہم نے گھروں کو مولا گندگیوں سے بھر دیا، اب تو اپنی رحمت سے پاک کر دے، نور نبوت سے پاک کر دے، ختم نبوت کے نور سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو نورانی روحانی بنا دے، ہمارے گھروں میں نور اور برکت دے دے، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہماری روٹیوں میں، چاول میں، اللہ ہمارے گھر کے کونے کونے میں نور دے دے، راحت اور برکت دے دے، ایسے لقمے کھلا دے جس میں نور ہو، ایسے لقمے کھلا دے جس میں شفا اور رحمت ہو۔ یا اللہ، ایسے لقمے کھلا دے جو تیری یادوں کو بیدار کر دیں، اور تیری یادوں کے لیے کھڑا کر دیں، اور تیری یادوں کے لیے چلا دیں۔ اللہ، ایسے لقمے سے بچا جس سے غفلت ہو، جس سے یا اللہ دل مردہ ہو جائیں، یا اللہ جس سے تیری یادیں اور تیرے حبیب کی یادوں سے ہم دور ہو جائیں۔ اے اللہ، وہ لمحے بچا جب اچانک ایسی گھڑی موت کی آئے اور ہم تجھے بھول کے ٹائیں ٹائیں نہ کرنے لگ جائیں۔ اے اللہ، اس لمحے سے بچا، اس گھڑی سے بچا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور ہماری دنیا آخرت کو نور سے بھر دے، آسانیاں عطا فرما، مشکلوں سے نکال دے۔ یا اللہ، جو کسی جبر میں مبتلا ہے اس کے لیے راستے عطا فرما۔ یا اللہ، میرے وطن کی سرحدوں کی، شادشاہوں کی، کچہریوں چھاونیوں کی حفاظت فرما، اور ہر شہری کی، ہر غریب امیر فقیر کی کفایت فرما اور کفالت فرما۔ سخی آقا، اس صورت اخلاص کے نور کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں قیدوں سے نجات دے دے، نفس اور شیطان کی قید سے نجات دے دے، ہمارے ایمان کو اور تازہ کر دے۔ اے اللہ، یہ تھوڑی بات نہیں ہے تو محض تیرا کرم ہم تیری یاد کے لیے جمع ہو گئے، آئندہ بھی ایسا کرم کیے رکھ، اور ہمارے قدم یہاں کے لیے اٹھوائے رکھ، ہمیں اپنے قدموں سے محروم نہ کر دے، ہمیں روشنی دے دے، ہمیں علم دے دے اپنے علم میں سے، ہمیں حلم دے دے اپنے حلم میں سے، ہماری سوچوں کو بیدار کر دے اور ہمارے اندر رواداری محبت درگزر پیدا کر دے، ہمارے دل کے برتن وسیع کر دے، ہمیں بڑا ظرف دے دے یا اللہ. تسبیح خانے کی دائیں بائیں سے حفاظت فرما، کفایت کفالت فرما، ہر فتنے سے اے اللہ حفاظت فرما، دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، برکت اور عافیت دے، برکت اور عافیت دے، ہماری نسلوں کو دنیا آخرت کی خیریں دے. اللہ تیری بندیاں بندے جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں ہیں ساری امت کی مغفرت فرما، خاتمہ بالخیر کر دے یا اللہ. ہماری دعائیں قبول فرما اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما. بڑے دور پڑے سے لوگ دعاؤں کی بڑی توقع رکھ کے آتے ہیں، فریادیں لے کر آتے ہیں، غم اور دکھڑے لے کر آتے ہیں. سخی آقا تجھے نہ سنائے اور کس کو سنائے، تجھ سے نہ مانگے اور کس سے مانگے. اللہ ہم فریادوں کی دعائیں قبول کر لے، ہم دکھیاروں کے غم کو دور کر دے اور ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمارے سفر کو راحتوں میں بدل دے. ہمارا آخری لمحہ بڑا مشکل ہوگا، تو سامنے آ جانا اور اپنے حبیب کا جلوہ دکھا دینا. اللہ ہمارا لمحہ بڑا آسان ہو جائے گا. پروردگار عالم ہماری نسلوں کو مفلسی سے، فقر سے اور کفر سے اے اللہ بچا دینا، ہماری نسلوں کو آپس کے توڑ سے بچا دینا. اللہ اس تسبیح خانے کو صدا باد و شاد رکھ، اس کو ویرانی بربادی سے بچا اور اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، صدا اپنے نام کی خیریں عطا فرما اور صدا اپنے نام پہ فدا ہونا عطا فرما. ہماری ہر دعا کو قبول فرما، ہماری ہر دعا کو قبول فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی صدا خیریں عطا فرما. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
یہاں اس وقت مجلس سے مجذوبی ہوگی، صرف اعمال کے فائدے اور مشاہدے آپ نے اپنی میگزین میں یا بھی درس میں، جیسے کوئی طبی ٹوٹکا سنا ہو، آزمایا ہو، یا کوئی روحانی عمل ہو آزمایا ہو، کسی کو بتایا ہو، اس کا مشاہدہ، آپ کا اپنا مشاہدہ، فائدہ، تو صرف ان کا تذکرہ ہوگا. ذاتی سوال جواب کی مجلس نہیں ہے یا کسی خواب کی تعبیر وغیرہ کے حوالے سے، بلکہ صرف اعمال کے فائدے اور مشاہدے. اور اس کے اختتام پر بیعت کا عمل ہوگا، جو حضرات ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت ہو سکیں گے، اور اسی طرح سے خواتین کی طرف مائک چل رہے ہیں وہ بھی بیعت ہو سکیں گی، اور جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی اس بیعت کے عمل میں دوبارہ شریک ہو سکیں گے.
جی کون بتائے گا اپنے مشاہدات؟ بس ٹھیک، تین افراد بس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی نے ہمیں عمل دیا تھا یا کہارو والا، ہم کوٹدو سے فیصل آباد شفٹ ہوئے تو ہمارا مکان سیل نہیں ہو رہا تھا، پہلے بینر بھی لگے رہے اور سب کچھ پراپرٹی ڈیلروں کے پاس بھی گئے، پوری کوششیں کی تھی لیکن ہمارا مکان سیل نہیں ہو رہا تھا. حضرت جی نے ہمیں عمل دیا تھا 41 دن میں، تالے والا عمل تھا، یا کہارو پڑھنا تھا، اس تالے کو آگ پر رکھنا تھا، 100 مرتبہ یا کہارو پڑھنا تھا، اول آخر درود پاک. تو 41 دن سے پہلے ہمارا مکان سیل ہوا تھا اور بہت اچھی قیمت پہ سیل ہوا تھا، لوگ پہلے لیتے بھی نہیں تھے اور مکان کی قیمت بھی بہت کم لگاتے تھے، پھر تقریباً 13 لاکھ روپے زائد قیمت میں اللہ نے بکوایا مرشد پاک نے کہ تالے والے عمل کی برکت سے. جزاک اللہ.
السلام علیکم، میرا نام نعمان ہے. چند دن پہلے میرا یونیورسٹی میں وائیوا تھا تو پی ایچ ڈیز اور سارے وہاں بیٹھے تھے، پوری جوری بیٹھی ہوئی تھی میرے آگے اور ہم 4-5 لڑکے تھے، تو آتا جاتا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز کچھ بھی تیار نہیں کیا ہوا تھا میرے، میں نے تو کوشچن بھی اپنا جو آنسر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے وہ بھی غلط آیا تھا، لیکن عمل میں نے یہ پڑھا تھا یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا السلام کا، تو بعد میں جب پتہ چلا تو نمبر سب سے بہترین تھے ہمارے گروپ کے. جزاک اللہ.
السلام علیکم. میرا نام طاہر ہے. 5 سال سے میری جو ہے تنخواہ میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا. بڑی مشکل میں تھا میں، اور مکان بھی کرائے پہ تھا، کرائے پہ مکان پہ آ گیا تھا میں، بڑے مسائل میں آ گیا تھا. اولاد بھی نہیں ہوئی میری 5 سال سے، تو 3 سال پہلے سے اپکری سے جوڑا ہوں. تو اللہ پاک نے کرم کیا، ابھی میں روحانی محفل میں تھا، وہاں پہ میں نے سنا 3 سال سے جتنے بھی یہاں پہ وظائف وغیرہ تھے وہ بھی میں کر رہا تھا جس طرح بتایا جاتا تھا، کوئی بھی وظائف نہیں چھوڑ رہا تھا. تو اس کی ترتیب بالکل بنائی ہوئی تھی، ایک بھی ناغہ نہیں کرتا تھا. تو روحانی محفل میں حضرت جی نے فرمایا تھا کہ 40 مرتبہ جو سورہ قریش پڑھیں گے اس کی تاثیر 40 لاکھ کے برابر ہے. میں آج بھی حیران ہوں، میرا جسم ابھی بھی کانپ رہا ہے کہ صرف 2 دن پڑھی ہے اور میری تنخواہ اتنی اچھی لگ گئی ہے، مجھے گھر بھی مل گیا، مجھے گاڑی بھی مل گئی صرف 2 دن پڑھنے میں. میں اتنا حیران ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ 40 مرتبہ سورہ قریش کی جو تاثیر حضرت جی نے آپ کو دی ہے یہ اتنی حیران کن ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو مفت میں، میں کہتا ہوں بہت ہی آسانی سے مل گئی ہے، اس کی جتنی قدر کر سکتے ہیں اللہ پاک کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ اس کی قدر کر لیں. آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کچھ ہے یہ اس میں.
ٹھیک.
چادر بیعت کمل ہوگا جی، ذرا ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں، بیعت ہو سکتی ہے. یہ چادر کھول لیں، کچھ ساتھی دائیں بائیں ہو جائیں اور چادر کو کھول لیں، دور تک پھیلا بھی لیں، اس کو کھول لیں اور دیکھیں اگلے ساتھی کے کندھے بازو پہ ہاتھ رکھیں گے، بیعت میں شرکت ہو جائے گی. خواتین کی طرف بھی مائک چل رہے ہیں، وہ بھی بیعت کے کلمات دہرائیں گے، ان کی بیعت بھی ہو جائے گی. جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں. اگلے ساتھی کے کندھے بازو پہ ہاتھ رکھیں گے، بیعت ہو جائے گی.
جو عرض کرتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے. عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. دعا مانگا. آمین برحمتک یا ارحم یا اللہ. بیعت دراصل توبہ ہے، اور 3 تسبیحات کا اہتمام، نماز با جماعت کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت، اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے، درس کے رابطے میں. میں بھی محتاج ہوں رابطے کا، آپ بھی محتاج ہیں، اور ہم اپنے معاملات حلال حرام جائز ناجائز اس پہ بہت نظر رکھیں، اس پہ بہت توجہ کریں، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی.